أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قرآن کریم کا موضوع دعوت اللہ ہے. قرآن ہر طرح کے کفر اور شرک کی نفی کرتا ہے. فرق اربع اولا اور فرقتین ثانیاً قرآن نے مسترد کیا ہے. صابین مجوس یہود نصارہ مشرکین منافقین. اور قرآن عبادت مخلصہ کا اثبات کرتا ہے. فاتحہ میں الوہیت کا تعارف تھا. اسماء الہیہ عشرس پانچ ظاہراً پانچ مزمرات. سورت میں معاش و معاد کے مسائل تھے اور علوم عشرہ مباصرہ تھا. سورت کے اندر منعم علیہم مہتدین مؤمنین ان کی تعریف اور منقبت تھی. جو اصناف اربعہ ہے انبیاء صدیقین شہداء صالحین. اور سورت میں مسلک صحیح کی تعیید تھی جو الگ تحقیق مسلک و اہل سنہ والجماعہ جو ہر طرح افراد تفرید سے پاک. سورت میں مفرطین یہود مغضوبین اور متفرطین نصارہ افراد اور تفرید کرنے والے دونوں کی مذمت تھی. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سورت اسی میں ممتاز تھی کہ اللہ جل جلالہ کے تعارف میں مکمل ہے. قرآن کی ایک ایسی سورت جس میں پانچ ظاہرات پانچ مزمرات اسماء الہیہ ہو وہ سورہ فاتحہ ہے. اور دس علوم قرآن کے اس میں پائے جاتے ہو وہ فاتحہ ہے. اور فرق ثلاثہ اس میں بیان ہوئے ہو انعام یافتگان غضب یافتہ اور دلالت شدہ وہ سورہ فاتحہ ہے. قرآن کی اس جیسی صورت نہ قرآن میں کوئی اور ہے نہ پورے عالم کتب سماویہ میں ہے. جیسے حدیث صحیح بیہقی دارقطنی وغیرہ میں موجود ہے. سورہ بقرہ حقیقت میں علوم فاتحہ کی تفصیل ہے. اس میں الوہیت کا بھی تعارف مزید ہے اور لفظ رب کو لے کر کے اس کی مزید تشریح کی گئی کہ عام اذہان میں رزق اور روزی کی ضروریات آتی ہے جبکہ مخلوقات کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے. کتاب ہدا اللہ نے بھیجی شک شبہ سے پاک صاف. جس طرح رزق ظاہری کھا کے آدمی توانا ہوتا ہے اس طرح روحانی صلاحیت پا کر قرآن کی ہدایت اور ارشاد لے کر ایک آدمی متقی بنتا ہے مومن بنتا ہے اوصاف خمسہ پاتا ہے مسلون اور منفقون اور موقنون اور مہتدون اور مفلحون. جس طرح وہاں مغضوبین اور ضالین ناپسندیدہ دو فرقے تھے یہاں دو فرقے مزید کافرین اور منافقین مفصل رد کر دیے گئے. اور سورت کا اصل موضوع جو عبادت مخلصہ ہے اس کی طرف روئے سخن موڑ دیا گیا اور حقیقت میں ان تینوں فرقوں کو دعوت حق دے دی گئی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور اس سلسلے میں مطیعین کو تبشیر کی گئی، مسئلہ رسالت بما تحدید کے بیان ہوا، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، تبشیر و تنذیر کے بعد تمثیل کے فوائد اور برکات بیان کی، اور دلائل عامہ ارشاد فرمائی، كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون، هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، یہ عمومی نعمتیں ہیں. اور پھر یہ کہ تمہارے باپ آدم کو پیدا کیا، اسے خلیفہ بنایا، مسجود ملائک بنایا، داخل جنت کیا، اس کی توبہ قبول فرمائی، اس کو زمین اعزاز خلافت کے لیے منتخب فرمایا، اس کا انکار نہیں ہونا چاہیے تھا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور روئے سخن روئے زمین کے اس مخصوص طبقے بنی اسرائیل کی طرف کر دیا گیا، جن میں ایک روایت کے مطابق 4,000، دوسری روایت کے مطابق 8,000، اور مشہور روایت میں 70,000 انبیاء مبعوث ہوئے ہیں، اور ان پر مفصل 3 کتابیں آئی ہیں، توریت زبور انجیل، اور 100 صحائف تقریباً انہیں ہی دیے گئے، اور انہوں نے خدا کی نعمتوں کا جب اتباع کیا تو عالمین کے افضل ٹھہرے، انعام یافتہ ہوئے، تو ان پر ہر طرح احسانات فرمائے گئے. پہلے خطاب یا بنی اسرائیل میں نعم مجملہ کا بیان ہے، اور دوسرے خطاب یا بنی اسرائیل میں نعم مفصلہ کا بیان ہے، اور تیسرا خطاب یا بنی اسرائیل آئے گا ان میں نعم مدللہ ہوگا، تاریخ کعبہ، تاسیس کعبہ، نبی آخر زمان کی بعثت، اس سلسلے میں دعائیں، ان کی جان پہچان، ان کے مناسب مقامات بالتفصیل بیان ہوگی. 100 آیات کے اندر مسئلہ الوہیت اور توحید خداوندی بیان ہوئی، تو 101 سے رسالت کا مسئلہ شروع ہوا، اور ایک اشکال تھا کہ اہل کتاب اس پیغمبر کو کیوں نہیں مانتے. ارشاد فرمایا، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، انہوں نے اپنی کتابیں پس پشت ڈالی ہے، اس لیے انکار کر رہا ہے. اور اس انکار میں یہ علماء نہیں ہے، کأنہم لا یعلمون، جب کتاب اور علم پر عمل نہ ہو تو کأنہم لا یعلمون. کتابوں میں صراحت ہے کہ انبیاء اور اولیاء میں کوئی بھی غیب دان نہیں، عالم الغیب صرف اللہ ہے. انبیاء اور اولیاء نے عمر بھر اللہ کی بڑائی عظمت بیان کی، وہ کوئی کارساز مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے، اور جو اس کے خلاف باتیں کرے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، انہوں نے آسمانی کتاب کو پس پشت ڈالا ہے، اور اس مسئلے میں کأنہم لا یعلم، یہ لوگ نہیں جانتے، بے علم ہے. قرآن مالا مال ہے اور سنت بھرپور ہے، اور اجماع عالم موجود ہے کہ انبیاء و مرسلین بشر و انسان ہوتے ہیں، لیکن مبتدی اس سے منحرف ہے. اتنے بڑے قرآن کے مانتے ہوئے سنت بن کے ابھی سے ایسے آئے کتابیں، یہ کیسے ہوا؟ جواب، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، ان غلط عقائد کے لیے انہوں نے دین کو پس پشت ڈالا ہے. ارے ان میں بڑے بڑے علماء، ان مسائل میں نہیں، کأنہم لا یعلم، اس میں بے علم ہے. امت کا خیر اس میں ہے، اور امت کی سب سے بڑی مصلحت اور دونوں جہانوں کی کامیابی اس میں ہے کہ وہ آسمانی وحی اور کتاب کے ساتھ جڑ کے رہے. ہم جن مسائل کو بیان کرتے ہیں ان میں ہمارے پلڑا کتاب و سنت اور محقق کتابوں میں بالکل باری. فریق کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے عوامی پراپیگنڈ ہو گئے. کئی عوام سے ڈرتے ہیں، ان کو جواب نہیں دے سکتے کہ وطروں کے بعد نفل نہیں، کہہ نہیں سکتے، یعنی اتنی ہمت بھی نہیں کہ حدیث سنائے، کہ پیغمبر کی کوئی کتاب حدیث کی نہیں جس میں یہ حدیث نہ ہو کہ اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، رات کی آخری نماز وطر پڑھا کرو. تو جو شخص وطروں کے بعد نفل پڑھے گا اس حدیث کے خلاف کرے گا، تو خلاف پر سزا ہوتی ہے، جزا نہیں ہوتی. تو واضح ہو گیا کہ وطر رات کی آخری نماز ہے، جتنے نوافل ہو پہلے پڑھ لے، اس لیے تو تراویح پہلے ہے وطر بعد میں ہے، تاکہ تراویح ناجائز نہ ہو جائے. اگرچہ فقہا نے معذور مسبوق کو اجازت دی ہے کہ اگر کچھ رکعتیں چھوٹ گئی ہو تو وطروں کے بعد پڑھ لے، تاکہ جماعت فطر فوت نہ کرے، وہ ایک عذر ہے مسبوق کے لیے. اصل مسئلہ تمام مذاہب میں ایک جیسے ہے، اور وہ ہے وطر رات کے آخری نماز. اس میں ناراضگی کی کوئی بات نہیں، اس میں مسئلہ کوئی نیا نہیں ہے. جب سے پیغمبر نے کہا وطر آخر میں پڑھو، امت نے یہی کہا ہے نفل پہلے پڑھو. فرق صرف اتنا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں نفل جتنے ہو وطر سے پہلے ہونا چاہیے. ایک روایت ان کو کہیں سے مل گئی کہ وطروں کے بعد دو رکعت، صرف یہ نہیں جانتے کہ بیٹھ کر رہے یا کھڑے ہو کر رہے. یہ طے نہیں ہوا ہے. اشرف علی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں کھڑے ہو کر رہے. خیر شیخ الہند کہتے ہیں کہ چونکہ بیٹھ کر آئے ہیں اس لیے بیٹھ کر پڑھے. ابو داؤد شریف میں ہے کہ یہ دو رکعت سنت فجر ہے، اور بخاری شریف 17 حدیث سے ثابت ہے، اور صحیح مسلم بھری پڑی ہے کہ آپ نے جب بھی وطر کے بعد دو رکعت پڑھی سنت فجر ہے. دو حدیث پڑھنے والوں کو اچھی طرح واضح ہے، کوئی چیز نہیں ہے پوری امت کے پاس، خالی ہاتھ صفر اولیت. اور لوگوں کو نہیں کہتے کہ بھائی رات کو وطر برباد مت کرو. اس لیے قیام اللیل کی 8 رکعت اور تہجد کی 12 رکعت ملا کر 20 رکعت تراویح صحابہ نے پڑھی، اور اس کے بعد وطر پڑھ لیے تاکہ لوگ فارغ ہو جائیں. لوگ شرعاً وطر اور تراویح کے بعد رات کی عبادت سے فارغ ہیں. عبادت سے مراد نفل، تلاوت برقرار ہے، استغفار برقرار ہے، دعائیں برقرار ہے، قضا برقرار ہے. اور کم عبادات ہے، صرف ایک نفل ہے دنیا میں جو نبی کی مخالفت کے لیے پڑھنا ضروری ہے. ایک آدمی نے رات کو وطر پڑھ کر صبح تک کوئی نفل نہیں پڑھے گا، دوسرے آدمی نے وطروں کے بعد 2 رکعت یا 4 رکعت یا 10 رکعت پڑھ لی، آپ سے کوئی قرآن سامنے رکھ کے ہاتھ رکھوا کے پوچھتا ہے کہ یہ ایک حدیث کے مطابق ہے یا دوسرا کس کے مطابق ہے، آپ کو کہنا پڑے گا نفل پڑھنے والا شیطان کا متبع ہے. ایک وقت میں 2 قول نہیں ہوتے، ایک ہوتا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ اتنی تفصیل کے ساتھ دوسرے کسی میں جرات نہیں ہے. ہمارے فقہ نفی میں اشراق کی 2 رکعتیں، چاش کے 4 سے 12 ہے، تحیت الزوال ہے، زہر سے پہلے ہے، زہر کے بعد ہے، عصر سے پہلے ہے، مغرب کے بعد 20 رکعت تک عشاء ہے، عشاء کے سے پہلے ہے، عشاء کے بعد 200 رکعت تک ابو یوسف سے منقول ہے قبل الوتر. لیکن وطروں کے بعد نفل فقہ نفی کی کسی کتاب میں نہیں. کوئی ماں کا بیٹا مجھے دکھا دے، پوری دنیا احناف میں کوئی کتاب نہیں جس میں وطروں کے بعد 2 رکعت نفل. اردو کتابیں جندری شندری یہ کتابیں نہیں، یہ تو بغزری کی کتاب ہے، مرد کی کتاب لاؤ. کہتے جی وہ بھی تو کتابیں پڑھتے، وہ قرآن تم نے نہیں پڑھا، تمہیں شرم نہیں آئی شعبان رمضان میں خالی ٹھنڈے چھاؤں میں بیٹھنے کے لیے ادھر آتے ہو، یہ کیا قرآن کہہ رہا ہے؟ جب انہوں نے کہا کہ یہود و نصارہ تو اس نبی کو جانتے نہیں، آپ نے کہا نبذ فریق من الذین اوت الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، انہوں نے دینی کتابوں کو پیچھے ڈالا ہے. کانہم لا یعلمون. یہ بڑے علماء ہیں, فرمایا نہ علماء نہیں ہے, اس میں علماء ہے. کانہم لا یعلمون, جب یہ علماء ہوتے تو یعلمہ علماء بنی اسرائیل, اس پیغمبر کو بنی اسرائیل کے عالم لوگ جانتے ہیں. یہ علماء ہے. علماء کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے, علماء دینی کتب کی رہنمائی کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے. تو کبھی یہ اعتراض کہ یہ پیغمبر سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کا والہانہ ذکر کرتے, حالانکہ وہ دونوں جادوگر تھے. آپ کو بھی کہیں گے کہ آپ ان لوگوں کو مانتے جن پر فلاں انگریزوں کے جھنڈ کا فتویٰ لگا ہے, جس پر فلاں انگریزوں کے دم چلے کا فتویٰ لگا ہے. جواب, ہمارے اکابر علماء, ہمارے مشائخ و اساتذہ وہ دین کے متبع تھے. سلیمان اور داؤد علیہ السلام اللہ کے سچے پیغمبر تھے. جادوگر کہنا ان کو تمہارے جیسے بد باطن اور بد ضمیروں کا الزام اور تہمت ہے. وہ اللہ کے پاک اور مقدس انبیاء تھے. یہی اعتراضات آپ پر ہوں گے کہ آپ ایسے لوگوں سے پڑھ رہے ہیں جو شوال کے چھ روزوں کو مکروہ کہتے ہیں. اب تم میں وہ ہمت ہے نہیں کہ آپ کہے کہ ابو حنیفہ مالک کا اجماع ہے کہ شوال کے چھ روزے نہیں ہیں, اور امام بخاری حدیث کا سب سے بڑا امام ہے, وہ چھ روزوں کی حدیث نہیں لائے. ان کو پتہ تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے, منکر قرن اول میں. علم کی کمی کی وجہ سے آدمی کو شکست ہوتی ہے, اور علم کی قوت کی وجہ سے آدمی کا پلہ بھاری رہتا ہے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ, انہوں نے سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کی پیروی نہیں کی. ان کے زمانے میں جادوگر جو جادو کرتے تھے, جن پر قبضہ کر کے حضرت سلیمان نے زمین خدا کی پاک کر دی تھی اور تمام کتابوں کو اپنے تخت کے نیچے دفن کر لیا تھا, اور ملک میں پابندی لگائی کہ کوئی جادو نہ سیکھے. وہ بابل میں جو ہاروت ماروت آئے تھے, انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ غلط چیز ہے. وما کفر سلیمان, سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا, یعنی سحر نہیں کیا تھا. شان ورشا کہتے اس سے پتہ چلا کہ سحر کا مادہ کفر ہے, اس لیے اکثر ائمہ کے آنا جائز. فخر رازی نے تفسیر کبیر میں اس جگہ امام اعظم کے بارے میں لکھا ہے کہ دفاعن سیکھنا جائز اور بعضوں کے لیے واجب ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ امام رازی نے یہ کس بلبوتے پر کہا ہے, ہمیں فقہ حنفی میں ایسا جزیہ نہیں ملا. وَنَقْلُ الْمَذَاهِبِ أَمْرٌ مُشْكِلٌ, شان ورشا کہتے مذاہب سمجھنا آسان کام نہیں. چونکہ بہت ساری جنگی چال چلن کتاب السیر میں اور حروب میں لکھا ہے کہ وہ مجاہد سیکھ سکتا ہے کفر کو نیچے کرنے کے لیے اور اسلام کے بول بالا کرنے کے لیے, ممکن ہے. اس سے فخر رازی نے استدلال کیا ہو, اور اس میں حنفیہ کا کیا کام ہے؟ تمام ائمہ مانتے ہیں کہ جہاد کو جس پیترے کی ضرورت ہو وہ جائز ہے, بعض اوقات مجاہدین کے لیے واجب ہے. بہرحال فخر رازی کا مذہب حنفی نقل کرنا امر صعب, بظاہر دشوار معاملہ ہے. ونقل المذاہب امر عسیر, اور دوسرے مذاہب پر کنٹرول حاصل کرنا مشکل کام ہے. اور اجلہ احناف نے فخر رازی کا کہ موافقت نہیں فرمائی. لا الہ الا اللہ, سحر کا مقصد کیا ہے؟ اشتراہ مالہ فی الاخرت من خلاق, دنیا کمانا و آخرت غرق کرنا. سحر سے جوڑ ہوتا ہے, جوڑ نہیں ہوتا توڑ ہوتا ہے. یفرقون به بین المرء وزوجی, میاں بیوی کو لڑاتے خوب ہے, دو دوستوں کو علیحدہ خوب کرتے ہیں. شیر و شکر ماحول کو زہر کر دیتا ہے, لیکن زہر کو شیر و شکر نہیں کر سکتا, توڑ کو جوڑ نہیں سکتا, روٹے ہوئے کو دوبارہ ملا نہیں سکتا. تو معلوم ہوا کہ یہ علم شیطان کا ہے جس کا مقصد تفریق بے نظر ہو جائے. مشہور ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کیا گیا تھا. اس بارے میں اہل سنت متفق ہے کہ سحر ہوا ہے, اور معتزلہ کہتے ہیں کہ سحر نہیں ہوا ہے. بیشتر مسائل میں معتزلہ غلطی پر ہوتے ہیں اور اہل سنت حق ہوتے ہیں, لیکن اتفاق سے اس مسئلے میں اہل سنت سے لغزش ہو رہی, اور اس سے مقام نبوت کو زیادہ عزت نہیں مل رہی, بلکہ یہ قول کہ ما سحر النبی. اس لیے امام بخاری نے معوذتین کی تفسیر میں سحر کا واقعہ نقل نہیں کیا, اس کے ضعف کی طرف اشارہ کیا کہ یہ پروپیگنڈا غلط ہے. اور امام النصر مولانا انور شاہ فرماتے کہ جن جن روایات میں کہ سحر ہوا ہے, بس صرف اتنا کہ آپ بیویوں سے ازواج مطہرات سے ناراض رہنے لگے. بس ان کانا ففی النساء, شاہ صاحب کہتے ہیں اول تو ہوا نہیں ہے, اور اگر ہوا ہے تو زیادہ سے زیادہ یہ کہ اہل خانہ سے آپ خفا ہوتے ہیں, اور یہ چونکہ قرآن سے ثابت ہے. یفرقون به بین المرء وزوجی, بقیہ سحر پیغمبر پر نہیں مانا گیا کیونکہ اس سے نبوت کی عمارت مخدوش ہوتی ہے. اور جس وقت نبی مسحور ہو اس وقت بھی بوہا ہے یا نہیں, تو ایک پیغمبر کو خدا کی وحی بھی آ رہی ہے اور اس پر سحر بھی ہے, تو وحی کا کام کیا ہے دنیا کے اندر؟ صحت اور شفا دینا. کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا, وہی خود روح ہے, حیات ہے, اس کے ہوتے ہوئے سحر نہیں ٹھہر سکتا. علی تحقیق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مفسرین اور مورخین کے پراپیگنڈے کے مطابق سحر نہیں ہوا ہے, یہ غلط ہے. اور یہ قول قرآن کریم میں ہے کہ یہ ظالموں کا ہے. وہ کہتے تھے کہ ان تتبعون الا رجلا مسحورا, تم ایک سحر زدہ آدمی کی باتیں مانتے ہو. مسئلہ خالص علمی ہے, عوامی حلقوں میں نہ بیان کریں, لیکن روڈوں پر وہ جادوگر بیٹھا رہتے ہیں, وہ دو دو آنے چار آنے کے آپ کو کہیں کہ آؤ نا تعویذ لے لو نا, آپ کے نبی پر سحر ہوا ہے, تو آپ کا رنگ زرد ہو جاتا ہے. وہی گڑا تو مر ڈیلا, تم نے اکثر نلوب میں تو پڑھا نہیں کہ آپ گئے کہ کذاب جھوٹ ہے, تجھ جیسے لوگوں نے یہ پروپیگنڈے کیے, ہمارے نبی پر کوئی سحر نہیں ہوا. گھریلو مسائل میں میاں بیوی کے درمیان اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے, آپ ذرا زیادہ دکھ محسوس کرنے لگے, یہ سحر کا اثر تھا. لیکن ایسا سحر کہ آپ بھولنے لگے, ایسا سحر کہ آپ کو صبح و شام کا پتہ نہ ہو, یہ جیسے مشہور کیا گیا ہے حاشا و کلا, ہرگز نہیں. ایسے سحر اور امراض سے اللہ نے آپ کو ہمیشہ بچایا ہے. کوئی ایسا سحر ہو جن سے نبوت کے مقامات اور آداب متاثر نہ ہو, من حیث المرض ہے اور امراض نبوت کو لاحق ہوتے ہیں. احد میں جو زرے کے کڑے گھس گئے سر میں, دندان مبارک شہید ہو گئے. آپ درد سر کا شکایت کرتے تھے, آپ کو بخار رہا ہے. یہ انسانیت کے عوارض ہے, یاد رکھنا, اور یہ نبوت کے ساتھ جمع ہوتے ہیں. لیکن سحر یہ موانع انسانیت ہے اور یہ نبوت کے منافی ہے, اس لیے سحر جیسے کرتب کو دور کرنا پڑے گا. سحر اسباب امراض میں سے ہے, تو جن لوگوں نے اس کو دیکھا انہوں نے گنجائش چھوڑی, اور جن لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ روحانیت کو متاثر کرتی ہے, انہوں نے پیغمبر کے دامن کو منزہ مقدس کہا کہ آپ پر ایسا کوئی زہر نہیں ہوا. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تقولوا راینا, موہوم الفاظ نہ کہا کرو. رائنا یہ رعیت سے بھی ہے, رعایت سے, جیسے آپ کہیں نا کہ کچھ رعایت فرمائیے نا. رائنا, حضرت فصاحت بلاغت کے اس مقام پہ پہنچ جاتے تھے کہ صحابہ سمجھتے نہیں تھے, تو فرماتے تھے رائنا, حضرت کچھ رعایت کرے. لیکن رائی چرواہے کو بھی کہتے, اور رائی سفیہ کو بھی کہتے, خفیف العقل کو. یہود اور نصارہ اور منافقین اس معنی میں استعمال کرنے لگے. تو حق تعالی نے صحابہ کو ایک موہوم لفظ کے استعمال سے منع کیا, جس سے دور جا کر پیغمبر کی بےعدبی کا پہلو نکلتا تھا. تو چونکہ آپ پر سحر ہونے سے بھی مقام نبوت کی کمزوری ثابت ہو رہی ہے, اس لیے محقق علماء نے منع فرما دی ہے. یہ تعلق ہے ماقبل کے ساتھ. جس طرح آپ نہ رائی تھے اور نہ رونت سے تھے, صفاحت سے تھے, آپ کو تو اللہ نے عقل کامل اور کتاب ہدا نصیب فرمائی, اور یہ الزامات آپ پر بےہودہ لوگوں کے تھے. اس طرح عام طرز کا سحر آپ پر ماننا یہ بےہودہ اقوال میں سے ہے. ہاذا ہو رب تو ہاذا بما مضا. سحر کیسا ہوتا ہے؟ موہوم الفاظ استعمال ہوتے, مبہم الفاظ. بخاری شریف میں ہے کہ آپ کی خدمت میں ایک دم پیش کیا گیا, آپ نے ان میں سے بعض الفاظ منع کر لیے کہ یہ مت کہو, یہ موہم شرک ہے. اس شخص نے کہا کہ اتنے الفاظ نکل گئے, فائدہ کرے گا؟ آپ نے کہا ہوا آسراؤ, اب زیادہ فائدہ کرے گا. گندے الفاظ سے تو گند پیدا ہوتا ہے, مقدس الفاظ سے تقدس میں اضافہ ہوگا. جب مسلمانوں کو ایسا لفظ استعمال کرنا جائز نہیں جس سے دور جا کر نبی کی بےعدبی کا پہلو نکلتا ہے, تو مسلمان یہ بھی نہ کہے کہ نبی پر سحر ہوا ہے, بلکہ کہے کہ یہ غلط لوگوں کا پروپیگنڈا تھا. آپ بیمار تھے یا آپ بیویوں سے ناراض ہوئے تھے, یہ ثابت ہے. لیکن ایسا سحر کہ نبوت کے مقاصد یا آپ کا مقام اور مرتبہ معوف ہوا, والعیاذ باللہ واستغفر اللہ, نقل کفر کفر نباش. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راینا. سحر کے کچھ فائدے دنیا کے ہوں گے, جادوگر و ساحر اس سے شعبدبازی کے طور پر استعمال کرتے ہیں، لیکن بیدبار انجام کے نقصان دہ ہے. مسلمانوں کو ایسے کام نہیں کرنا ہے جس سے وقتی فائدہ ہو، جیسے جوا اور شراب، اور عمر بھر کی تباہ کاری اور نقصان ہو. چونکہ رائے نہ کہنے میں صحابہ کی نیتیں خالص تھی، جن بزرگوں نے ان روایات کا سہارا لیا ہے کہ سہرن نبی، ان کی نیتیں خالص ہیں، انہوں نے اس عاقبت کو نہیں دیکھا، لیکن آگے چل کر اس سے ایک عام آدمی کو موقع نبی کی عصمت پر انگلی اٹھانے کا ملتا ہے، تو تم لوگ ایسا کہنا چھوڑ دو تاکہ نبی کا مقام مرتبہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ جو عوامی سطح پر اور عوامی طرز کی تحریرات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضور کا لفظ ہے، یہ بھی موہم شرک ہے، کیونکہ حضور کے معنی ہے الحاضر، ہر جگہ موجود، اور یہ عقیدہ اہل حق کا نہیں اہل باطل کا ہے. اس لیے اہل حق اس لفظ کے استعمال سے بچے. باقی عبد المومن نے لکھا ہے کہ حضرت کا معنی ہے جناب محترم، یہ معنی حضور کا نہیں ہے. اس لیے جو لوگ یہ عقیدہ مستحضر رکھتے ہیں اور وہ دین کے دقائق سمجھنا چاہتے ہیں، وہ اگر اس لفظ سے پیچھے ہٹے تو بہتر ہوگا. لفظ حضور آپ کے لیے خدا نے استعمال نہیں کیا، لفظ حضور آپ کے لیے صحابہ نے نہیں بولا ہے، یہ قرآن و سنت اور اجماع کا لفظ نہیں ہے. فارسی اور اردو میں ایک وقت سے رائج ہوا ہے، خیال نہیں رہا، اللہ ان کے زلات معاف فرمائے. لیکن ہمارے زمانے میں ایک ایسی جماعت ہے جو اس طرح الفاظ سے غلط مانا لیتے ہیں اور مسلمانوں کے عقائد کو نقصان پہنچاتے ہیں. اہل حق اگر اس کا استعمال کم کرے یا بند کر لے تو یہ بہتر ہوگا. درس تو اس کو کہتے ہیں جس میں اصلاحات ہو جائے. درس پرانے گیت کو آگے بڑھانے کو نہیں کہتے. درس یدرسوں کے معنی خراب باتیں بیٹھا دینا اور سچے اور پکے عقائد کو اجاگر کرنا. یقولون درستا، آپ نے بہت درس دیا، یعنی ہمارے رسوم، ہمارے شرکی عقائد، ہمارے کافرانہ خیالات کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اسی کو تو درس کہتے ہیں. اور درس کیا ہوتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، مت کہو رائنا کا لفظ. اس سے یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ گو سحر کے جائز شعبے بھی ہے اور ناجائز بھی ہے، لیکن نہ کرے مسلمان، عالم طالب سحر نہ سیکھے. ایک طالب علم تھا، بہت زیادہ قابل، تمام کتابوں کا حافظ تھا، لیکن وہ سحر سیکھنے کا بھی شوقین تھا، اور وہ دوپہر کو جب سب لڑکے سو جاتے تھے تو ایک جادوگرنی کے پاس جاتا تھا اور اس سے سحر سیکھتا تھا. تو اساتذہ کو جب پتہ چلا تو اس کے ساتھ سختی کی گئی، بہت سختی کی استاد، یہ نہیں کرو یہ کام. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اساتذہ نے صحیح کیا ہے. اے ایمان والوں، ایسے الفاظ ہی نہ کہو، تو ایسا علم کیوں پڑھتے ہو جس کو قرآن و سنت نے رد کیا ہے؟ ممسوخ علم، متروک علم، نقصان دہ علم، اسلامی عقائد سے متصادم علم، اس کا پڑھنا ناجائز اور حرام ہے. یہ حاصل آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. وقول انظرنا, صاف الفاظ کہو انظرنا. حضرت ہم نہیں سمجھے, آج کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا ہے. واسمعوا, غور سے بھی سنا کرو. صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ درس ختم ہو جائے تو آپ کہیں جی ہم نہیں سمجھے, جب درس ہو رہا تھا تو آپ کہاں گئے تھے. واسمعوا, غور سے سنو. جو غور سے نہیں سنتے یا قصدن ایسے الفاظ کہے جو نہیں کہنا چاہیے, وہ کافر ہو جائیں گے. اور ولل کافرین عذاب علیم, کافروں کے لیے تو دردناک عذاب ہوگا. آیت کے اندر نہایت شدت معلوم ہو رہی ہے اسلامی عقائد کے تحفظ کے بارے میں, اور اسلامی تعلیمات کے منافی حرکات کو استعمال کرنے کے بارے میں. اللہ اکبر و کبیر. اگر امام راضی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں اس آیت پر غور کر لیتے, یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا, تو وہ امام اعظم کے بارے میں نہ لکھتے بغیر حوالے اور دلیل کے کہ ان کے نزدیک ساحر کے رد کے لیے اور مقابلے کے لیے سحر سیکھنا جائز ہے, کیونکہ ہمارے ہاں موہوم و مبہم الفاظ و کلمات پڑھنا اور زندگی کا حصہ بنانا ناجائز و حرام ہے. مجھے ایک حنبلی عالم نے حرم میں کہا کہ کیا حنفیہ کیا تعلم سحر میں گنجائش ہے. میں نے کہا ھذا من ظواہر فہم الفقر ولیس علیہ الفقر. ایسا ہنسا, ایسا ہنسا, اتنا خوش ہوا. مجھے کہا حنفی ہو کیا گنجائش ہے. میں نے کہا یہ فخر راضی کی کمزور علوم میں سے, اور کوئی فخر والی بات نہیں. فخر والے ہمیں حنفیت کا پتا ہے, ہمارے مذہب میں ایسا کوئی جزیہ نہیں. بہرحال کوئی بھی ہو, وہ ہم سے زیادہ ہمارا مذہب نہیں جانتا ہے. ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے الحمدللہ. ہم سے مراد مولانا انور شاہ ہے, ہم سے مراد ہم نہیں ہے. ہم سے مراد مولانا رشید احمد گنگوئی ہے. ہم سے مراد شیخ الہند محمود الحسن ہے. ہم سے مراد شاہ عبد العزیز ہے, انہوں نے کہیں نہیں لکھا ہے. علل اطلاق سحر کا رد کیا ہے. وللہ الحمد اول و آخر. ہم تو ان کا دامن پکڑ کے چل رہے ہیں. یہی تو ہماری سعادت اور خوش قسمتی ہے کہ ہمیں بہترین درجات یافتہ جماعت ملی ہے, اور تمہارا نام لے کر جی رہا ہوں. تمہاری یاد میری زندگی. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین. اب اس زمن میں مزید قباحتیں, کچھ قباحتیں وہ جو شبہ علی الرسالت کے عنوان سے جوابات دیے, کچھ قباحتیں وہ جو ارتکاب سحر میں تھی رد کر دیے گئے, کچھ قباحتیں وہ جو موہوم الفاظ استعمال کیے جاتے تھے, کچھ مزید قباحتیں. ہم لفظ قباحت استعمال کرتے ہیں, یہ بہتر ہے. مجبور مولانا سے غصناک سڑے رہے او تو پلیتائی ہوئی وہ دے مولیانو پلیتائی دے پیرانو پلیتائی وہ دے پلیتان دے زمانے. جیسے اردو میں کہتے ہیں نا پلیدیاں یا خباست ہیں, تو اصطلاح کے لفظ میں قباحت و اہل الکتاب, قباحت و ارتکاب سحر, قباحت و شبہات الواقع علی الرسالہ. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین. چاہتے نہیں کافر کتابیوں میں سے اور نہ مشرکین میں سے. اَيُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ, کہ اتارا جائے تم پر بھلا تمہارے رب کے ہاں سے. وہی بھلا ہے نا, من خیر ہے. پیغمبر کی تعلیمات من خیر, خیر سے مالا مال ہے. وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ, اللہ خاص فرماتے رحمتوں سے جس کو چاہے. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ, اللہ بڑے فضل والے ہیں. اب ایک اشکال تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے سحر ہو بعد میں منع کیا گیا ہو. جیسے ایک آیت ہوتی ہے بعد میں دوسری آ جاتی ہے پہلے والے منسوخ ہو جاتی ہے. کیا سحر اور سحر سے متعلق ابحاث شریعت منسوخ کر رہی ہے؟ جواب: شریعت نے کبھی بھی سحر کو جائز نہیں کہا ہے تو منسوخ کیوں کرے؟ اور وہ جو بابل میں ہاروت ماروت آئے تھے وہ آزمائش کے طور پر تھے. چنانچہ فرمایا کہ اگر کوئی آیت ہم منسوخ کرتے یا اس کو ہم بھلا دیتے تو اس سے بہتر لاتے یا اس جیسی لاتے. تو دیکھو یہ انتہاء الحکم بے انتہاء العلہ ہے. اہل علم نہ ڈرے وہ بات متوجہ رہے. دیکھو ڈاکٹر کہتے ہیں تین دن تک تینوں ٹائم دوا لیں، پھر پانچ دن کے بعد آپ دو وقت لیں، اور ایک ہفتے کے بعد ایک دفعہ لیں. تو یہ مریض کو دیکھ کے دوا میں تبدیلی کی گئی، اس میں طبیب اور حکیم کے علم کا کیا کام ہے؟ وہ تو میرے سے جانتا ہے کہ اس دوا کی مقدار زیادہ مرض کے لیے ہے اور اس کا مقدار کم ہو یا بیماری کم ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالی ایک حکم بھیجتا ہے، جب وہ فائدہ پورا ہو جاتا ہے، مزید ضرورت نہیں ہوتی، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو منسوخ کر دیتا ہے. مسئلۃ الناسخ والمنسوخ من اہم علوم الاسلام ہے. اس موضوع پر ابو العباس ابن الانباری کی کتاب ہے الاعتبار فی معرفت الناسخ والمنسوخ من الاثار، اور عبد الرحمن ابن الجوزی کی کتاب النواسخ ہے. اور عبد القاہر بغدادی کی کتاب ہے معرفت الناسخ والمنسوخ. اور اعلم هذه الامه ابو جعفر طحاوی، اس کی مفصل و مدلل کتاب ہے معرفت الاخبار والآثار. کہتے ہیں کہ حضرت علی نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ واعظ کر رہا تھا. آپ نے اس کو کہا اتعرف الناسخ من المنسوخ، آپ ناسخ و منسوخ جانتے ہیں؟ اور انہوں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ حضرت علی نے گریبان سے پکڑ کہا بیٹھ جاؤ، خبردار کہ آج کے بعد تم نے تقریر کی. ناسخ اور منسوخ کا علم تمہیں ہونا چاہیے. چنانچہ بڑے بڑے علماء کو تکلیف پیش آ جاتی. ایک حدیث وارد ہے کہ انت و مالک لابیک، ذرا غور کر لو. یا ایسے موقع پہ کہا گیا ہے کہ ایک بیٹے نے باپ کو ہاتھ سے پکڑا اور کھانے سے پیچھے ہٹایا، کہ آپ اتنا کھانا نہ کھایا کرے، بوڑھے آدمی ہو بیمار ہو جاؤ. اور بوڑھا آدمی بچے کی طرح سیر ہی نہیں ہوتا، اور اس کا معدہ کمزور ہوتا ہے. تو باپ کی بڑی توہین ہو گئی. اس پر آپ نے کہا کہ آپ اور آپ کا مال آپ کے باپ کا ہے. چنانچہ اس روایت کو لے کر بعض لوگوں نے اپنے بیٹوں کی جائیداد، ان کا گھر، ان کا شادی کا ساز و سامان سارا چھین لیا. ہم تو وہ مالوں کا لیے ابھی کا، آپ کون سے مسلم پڑھا رہے ہیں؟ اب بیٹے غریب کو تو اتنے مطالعے کا وقت نہیں ہے. اور اس حدیث کے منسوخ ہونے پر اجماع محدثین ہے کہ وراثت کے مسائل جب نازل ہوئے تو آپ نے کہا کہ اب اس کی ضرورت نہیں رہی، انت و مالک علی ابی، کیونکہ وراثت میں باپ کا چھٹا حصہ ہے، باقی نہیں، کچھ بھی نہیں اس کا. پانچ جس سے بقیہ آل و اولاد کو ملے گی. اس پر شیخ محمد عابد سندھی نے کتاب لکھی. مسند امام اعظم کی شرح لکھیے, آج کل تقی الدین ندوی کی تحقیق کے ساتھ آ گئی. اس قسم کے کتنی حدیثیں ہیں, اگر باپ تجھے بیوی کے چھوڑنے کا کہے تو بیوی چھوڑ دے. کیوں بھائی, باپ تو آج شادی ہو گئی, صبح دیکھے گا کہ دلہن کے ساتھ اندر بیٹھا ہوا ہے, کہتے ہیں بیٹھے میں نہیں چاہتا ہوں یا میں نہیں چاہتی ہوں, اس کو چھوڑ دے. اور اس نے اکو بکو کتاب میں دیکھا ہوگا تو وہ کہے گا یہ خدا اور رسول کا حکم ہے, جاؤ ایک دو تین. تو اس منجوڑی کو حد کوئی بیٹی دے گا؟ یہ بیٹی ہے یا کاغذ کی کشتی ہے؟ یہ کسی کی عزت و ناموس کی لڑکی ہے یا گڑیا ہے؟ خیر تو ہے, یہ کون سی شریعت ہے؟ وہ باپ عمر جیسے ہو یا ابراہیم علیہ السلام جیسے ہو. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ علم الحدیث بغیر علم الفقہ کے افتنان کا باعث ہے. یہ ترمذی کی روایت ہے. اس طرح لوگوں کو آپ سمجھاتے رہے کہ ماں باپ کہے پانچواں دن نہیں ہوگا, ماں کہے گی کہ بیٹے میں نہیں چاہتی اس لڑکی کو, دوسری لے آؤ گے. لے جی شابش, دخل کو عزت اخلے, پردہ اخلے, بے کور رہو بس. اور دم دا حدیث اخلے. اللہ تعالی جزائے خیر دے اور ان کے قبر پر نور کی بارش فرمائے. حکیم الامت مولانا اشرف علی نے اس موضوع پر باقاعدہ کتاب لکھی. اس سے پتہ چلا ہے کہ مولانا نہریر محدث ہے, وہ درس نہیں دیا ہے, حدیث پڑھائی نہیں ہے. اس کا نام ہے تعدیل حقوق الوالدین. حقوق والدین کے حقوق بھی ایک حد تک ہے, اور اگر بغیر ضرورت کے ماں باپ بیٹی یا بیٹے سے کوئی مال لے تو مقروض ہوں گے, ادا واجب الادا ہے. سبحان اللہ, ہماری درسگاہوں میں ایک وقت تک صحیح کام ہوا ہے, اور حدیث کا استاد وسیع النظر ہوتا تھا. وہ اپنا درس میں کوئی نقطہ چھوڑتا نہیں تھا, پوری بحث کرتا تھا. اب صرف بخاری ترمذی میں ہوتی ہے, بقیہ اساتذہ کہتے جی مولانا پڑھا لیں گے. اور ٹھیک ہے کہ آپ کی کتاب کی حدیث ہے, آپ کا بھی فرض بنتا ہے. اور تمام کتابوں میں تو چل ول ہو سکتی ہے, حدیث میں نہیں ہو سکتی, یاد رکھنا. وہ ایک سعودی نے نسائی کی شرح لکھی ہے 43 جلدوں میں. کتنی جلدوں میں؟ تو میں نے استادوں کو کہا, اکثر علوم کے استادوں کو, میں نے کہا تم تو کہتے ہو کہ نسائی اور نسائی, نسائی اور نسائی. ہم نے اپنے استاذ کو کہا تھا کہ ہمیں موطا مالک, موطا محمد, نسائی اور ابن ماجہ ذرا تفصیل سے پڑھا لے. انہوں نے کہا بہت اچھا, موطا مالک لے آؤ بھائی, موطا مالک لے آؤ. لے آئے, ایک صفحہ پڑھ لیا, کہا موطا محمد, آدھے گھنٹے میں چاروں پڑھا لیے. کہ زئی پلکار کا ہوئے, تو تفصیل سے پڑھا ہوں. شابش. تو میں نے استادوں کو کہا, احسن علوم کے اساتذہ کو, کہ تم تو کہتے ہو کہ نسائی نسائی, یہ تو 43 جلد لکھنے والا, یہ بھی ماں کا بیٹا ہے, یہ بھی بلاد عرب میں مدرس ہے. اس نسائی اور نسائی نے آپ کو نسائی کر دیا, نسیا منسیا ہو گئے علم میں. حرم شریف میں میں نے نماز پڑھی. مجھے ساتھیوں نے کہا کہ ایک سعودی عالم آپ کے پیچھے کھڑا رہتا ہے, اہتمام سے آتا ہے اور کہتے مجھے شیخ کے پیچھے جگہ دے دو. میں نماز سے فارغ ہو کے مڑ گیا, السلام والے کو ہاتھ ملا ہے. مجھے کہتے ہیں کہ میں نے نسائی کی شرح لکھی 43 جلدوں میں, آپ نے دیکھ لیا؟ میں نے کہا دیکھ لیا. کہاں سے لائے؟ میں نے کہا 1200 ریال کی خریدی. کیسی ہے؟ میں نے کہا یہاں بیٹھ کر کے یہی لکھنا پڑے گا. آپ صحیح لکھتے تو پھر سعودی عرب میں نہیں بیٹھ سکتے. میں نے کہا کم از کم تحفۃ الاحوزی اور معرف سنن کے درمیان کلام کرتے ہوئے آپ کے یہاں کی کتاب لکھی ہے دکتور نے, الموازنہ بین معرف سنن و تحفۃ الاحوزی, اور دکتور سلفی نے لکھا ہے کہ معرف السنہ کتاب قیم من کتب الحدیث و شیخ البنوری من کبار اہل السنہ و اما عبد الرحمن مبارک فوری فہو رجل عصبی. آپ نے یہ جملہ نظر انداز کر کے معرف السنن کو سقیم کر رہے اور تخریب اور تحدیم کو اوپر لا رہے, پسینے پسینے ہو گئے. میں تو اتنا زبردست نظر ہے آپ کی. میں نے کہا جس سے کیا بات ہے آپ کو؟ آپ نے کتاب لکھی, میرے ہاتھ آئی, مجھے پتہ چلا کہ 43 جلدوں میں نسائی کی کتاب شرح آئی ہے. میں نے کھڑے کھڑے منگوایا چٹ پٹ, اور تب میں رات کو سویا کہ میں نے 43 جلدیں دیکھ لی. وہ تو چند جگہ دیکھنی پڑتی, سب پتہ چل جاتا ہے کتنے پانی میں. تو میں نے کہا آپ نے بہت اچھا کیا, کم از کم بلاد عرب میں رہتے ہوئے آپ کے پاس ریال ختم نہیں ہوں گے. ہنس پڑا, معافی مانگنے لگا کہ میں نظر ثانی ڈالتا ہوں, 5 جلدیں اور آ رہی. میں نے کہا یہ مجلس جو میری اور آپ کی ہوئی اس کو منو ان نقل کرو, میں دیانت مان لوں گا. منو ان نقل کرو. اور معرف السنن و تحفۃ الاحوزی کا میزان اور موازنہ دیکھ کے اس کے بعد حوالے دیا گا. مجھے کہتے ہیں آپ کا شاگرد شفیق الرحمان کشمیری, اس کو میں نے 5 دفعہ ٹیلی فون کیا کہ شیخ آیا ہوا ہے کتاب لے جاؤ, اور یہاں تک کہ آپ نے خرید لیا اور وہ نہیں لایا. میں نے کہا وہ اس لیے نہیں لایا کہ وہ ڈر رہا تھا کہ میں کتاب دیکھوں گا تو میں اس کو کہوں گا تم ان کتابوں کے پیچھے پڑے ہو آج کل. تو مجھے کہا تو آپ نے خرید لی, لیکن میں نے 2 نسخے آپ کے لیے رکھے, وہ آپ کو پاکستان بھیجوں گا, اور یہ حرم ہے, سامنے کعبہ ہے. آپ کی باتیں مجھے اتنی اچھی لگی کہ میرے زخموں پہ مرہم آیا. 43 جلدیں میں نے مکمل کی, میرے سامنے کسی سے نے ایسا سچ نہیں بولا جیسے آج آپ نے بولا. میرا جی چاہتا ہے کہ 2000 یا 3000 کا ریال کا ہدیہ یہ آپ حرم میں کعبے کی طرف سے قبول کریں. میں نے کہا سر آنکھوں پر خبر ہے مورا پیسے برا کھا خدے چی میرا بانشی ہو بندن ہے چستو بانشی عالم آدمی ہے بہت زبردست. جو چنانچہ میں نے جامعہ کے استاد جو نسائی پڑھاتے ہیں مولوی لال مرجان کو مامور کیا اور ان کو جلد خود کروا کے اس کتاب سے دے دی. میں نے کہا اس سال ذرا اس پہ نظر ڈالو نہ پھر پڑھاؤ, گناہ تو نہیں ہے کہ طالب علموں کے سامنے علمی بات کی جائے. ما ننسخ من آیت او ننسها, وہ جو منسوخ کرتے ہیں ہم کوئی آیت, او ننسها یا بھلاتے ہیں, انسا ینسی, نأتی بخیر منها لے آتے بہتر اس سے, او مثلها یا اس جیسی, الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر, آپ نہیں جانتے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کی قدرت کی دلیل ہے کہ ایک وقت تک ایک آیت ہوتی ہے پھر دوسری آ جاتی ہے. اس طرح کل کتنی آیات ہیں. تو سلف صالحین کے ہاں مفہوم بہت وسیع تھا, انہوں نے تو پتہ نہیں سینکڑوں آیات کہی تھی, سینکڑوں کہی تھی, لیکن علماء نے منع کر دیا کہ اتنی آیات منسوخ نہیں ہے. جلال الدین سیوتی نے کہا ہے کہ 25 آیتیں ہیں، شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ 7 ہیں، عبید اللہ سندھی کہتے ہیں 5 ہیں، مولانا حسین علی وغیرہ کہتے ہیں کہ 1 بھی نہیں، کوئی منسوخ نہیں. مطلب ان کا یہ ہے کہ بے شک ایک وقت تک اس پر عمل روک لیا گیا، لیکن ایسا زمانہ آئے گا کہ اس پر عمل ہو جائے گا، ضرورت پیش آئے گی. جو لوگ کتابیں پڑھ چکے ہیں، مدرسوں کے علماء مولوی ہیں، وہ غور سے ایک مثال سنیں. مؤلفۃ القلوب زکات کے مصارف میں سے ایک مصرف ہے، زکات کے مصارف ثمانیہ ہے، ان میں ایک مؤلفۃ القلوب ہے. اس کے دو مصداق تھے، کچھ وہ ناتوان مسلمان کہ ان کو زکات دے ورنہ کافر ہو جائیں گے، یہ برقرار ہے، اور کچھ وہ کفار کہ وہ بہت ناتوان ہے، ان کو زکات دے تو وہ مسلمان ہو جائے گی، یہ صحابہ کے اجماع سے منسوخ ہو چکا ہے. یہ والی تعریف مصداق، کیونکہ ہمارے یہاں اصول دوسرے آ گئے کہ غیر مسلم کو زکات نہیں دینی، اور وہ غیر مسلم ہے. استاذ بنڈوری ختم نبوت کی تبلیغ کے سلسلے میں جب افریقہ، امریکہ، برطانیہ گئے تو آپ نے فتویٰ دیا، چونکہ انور شاہ کے خاص شاگرد تھے، علوم میں کمال حاصل تھا، آپ نے فتویٰ دیا کہ یہ جو کالے کالے عیسائی ہے، یہودی ہے، باہر ملکوں میں جنگلوں میں، علماء وہاں کے مالدار مسلمان افریقیوں کو کہا ان کو زکات دے دو، یہ مؤلفۃ القلوب ہے. جب ان کو زکات دے دی گئی، وہ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہو گئے. اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی آیت من حیث و کل الوجو منسوخ و متروک نہیں ہے، ایک وقت تک کے لیے اس پر عمل روک لیا گیا. کسی مقید میں اطلاق آیا یا مطلق میں تقیید آئی تو سلف نے کہا نسخہ، تحاوی وغیرہ نے، تو ان کے ہاں منسوخ بڑھ گئے، اور متاخرین نے کہا تبدیل آیا مکان آیا، اور رفع آیا بل آیا. اس طرح کا اطلاق اور مصداق ملنا بہت مشکل ہے، تو پھر 5 یا 7 ہوں گے ورنہ نہیں ہوں گے. پنجپیر مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ بھی تفسیر میں ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں کہ کوئی آیت منسوخ نہیں، وہی اپنے استاد مولانا حسین علی کے طرز پہ لگا ہوا. ایک منسوخ الحکم ہے، منسوخ الحکم لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر، میں اپنے دین پر. جہاد کی آیات آنے سے پہلے یہ تھی، بعد میں منسوخ ہے. اب اس پر اکتفا نہیں ہے، بلکہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی. تو قرآن کریم میں منسوخ الحکم ہے، لیکن منسوخ التلاوہ نہیں ہے. ایسی آیت نہیں ہے قرآن میں جس کی تلاوت نہ جائز ہو. ہاں ایسی آیات حدیث میں ہے، الشیخ والشیخہ، تو ایک ہی مثال دنیا میں ان کو ملی ہے، اور کوئی نہیں ملی. والشیخ والشیخہ راٹی کڑی بڑھا بڑھائی، الشیخ والشیخہ تو اذا زنایا فرجموہما نکالا من اللہ واللہ عزیز الحکیم. کہتے ہیں یہ منسوخ التلاوہ ہے اور ناسخ الحکم ہے، شادی شدہ بدکاری کرے تو سنسار ہوں گے اسی سے. تو اس کی تلاوت اگر کوئی نماز میں کرے تو نماز نہیں ہوگی، لیکن شریعت چاروں آئمہ اس پر متفق ہے کہ اس کا حکم برقرار. تفصیلات کے لیے اگر اس قسم کے مواتین کے اغراض بالتفصیل پڑھنے ہو تو ابن قیم کی کتاب ہے بدائع الفوائد، وہ آپ دیکھیں. مثلا اگر کوئی چوری کر لے تو ہاتھ کٹتا ہے نا، لیکن اگر تہمت لگائے تو زبان نہیں کٹتی، اور اگر زنا کر لے تو ذکر نہیں کاٹا جاتا. اس کی حکمتوں پر ابن قیم نے بدائع الفوائد میں کلام کیا ہے. ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں استاد سے بعض علوم میں اونچے، بہت آگے ہیں. ما ننسخ من آیت، وہ جو منسوخ کرتے ہم کوئی آیت، او ننسها، یا اس کو پیچھے ہٹاتے ہیں، نأتی بخیر منها، ہم لے آتے ہیں بہتر اس سے، او مثلها، یا اس جیسی. یعنی آیتیں آپس میں یکساں ہیں یا افضل ہیں، کم کوئی نہیں، مثل سے نیچے کوئی نہیں. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، آپ جانتے نہیں بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ قدرت تکوین کا مظہر ہے. الم تعلم، آپ جانتے نہیں، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ کا راج ہے آسمان و زمین میں. اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کمی کی دلیل تھوڑی کہ پہلے ایک حکم تھا پھر دوسرا حکم آیا، یہ کمی کی دلیل نہیں ہے. بھائی ایک طالب کو آپ پہلے دو دو پراٹھے دے، پھر کہے کہ ایک ایک پراٹھا بہت ہے، مثال دے رہا ہوں، تو طالب کیا کہے گا؟ مدرسے میں فنڈ کم ہو گئے، وہ تو صاحب خرچ نہیں کرنا چاہتے. اور میں بیوقوف، لہو ملک السماوات والا، یہ آپ کی صحت کے لیے ہے کہ سحری میں کھاؤ تو سحری میں کہاں کھایا جاتا ہے، آدھی رات باقی ہے. مقصد روزے کا کیا ہے؟ کم کھانا. پتور ہتھیار کشپا کے پاس سر کی پڑتی دلی اور کھلے خوزی گاڑی گر دی اور دور پہنچ کے نہ رہے اندازہ سے روڑے کلا پڑ لے گی. سارا دن تفسیر پڑھو، تلاوت کرو، نمازیں پڑھو، کھانا پینا کچھ نہیں. یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، خزانوں کی کمی کوئی نہیں. حدیث میں مومن کا رزق رمضان میں بڑھتا ہے. جما خامشی نے بیا ہو گورا کوئی وہی نو دا شربت یا دا ڈک ڈک ڈاٹ سنی میوی خدا کھڑائی لگی دا پکوڑو اور چولو اب تو یہ لویا میلا دا. تفسیر والوں کی روز ولی با ہے. اللہ ہمیشہ قائم دائم رکھے، شر مفاسد سے محفوظ فرمائے، اور شکرانے اور قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. وے دروجے ہر ماخام اختر دے خو زرے زرے دے پیشمری دے نارو شما. مغرب تو سجتی ہے خوب. اس لیے اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ تفصیل سے افطار کر لو، مغرب جلدی مت پڑھو. بعض علاقوں میں افطار ہی نہیں ہوتا، غریب امام سے جیسے اذان ختم ہو گئی عزت کو اور تزم ڈوڑے پھر بنا دی اس کو اللہ اکبر ہنسو اثر سیدھی. میں جب نیا نیا یہاں امام ہوا سن 1975 میں، تقریباً سادسہ کا آخر تھا یا سابعہ شروع ہو گیا، تو مجھ سے استاد محترم مولانا مفتی ولی حسن نے پوچھا کہ افطار میں کتنے وقفہ کرتے ہو. میں نے کہہ رہے جی 8 منٹ کرنا چاہتا ہوں، 10 ہو جاتے ہیں. فرمایا بہت زیادہ نہیں کیا کرو. مفتی اعظم ہند مولانا کفایت اللہ نے لکھا ہے بس 8-10 منٹ بہت ہے. میں نے کہا جی میں بھی 8-10 منٹ ہی کرتا ہوں، لیکن افطار زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے لمبا ہو جاتا ہے. مفتی صاحب کو دہلی میں افطار کم آتا تھا. مجھے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں نے کہا اندازہ ہو رہا. خیر ساتھی بھی بیٹھے تھے، مجھے کہتے ہیں استاد سے کیسے. میں نے کہا استاد کو سمجھانا تو پڑے گا کہ افطار پورا کر کے جانا پڑے گا، پکوڑے ٹھنڈے ہو جائے، سموسے اور چولے پر کیا فائدہ ہے، نماز کہیں جا تھوڑی ہی رہی. مغرب کا وقت 1 گھنٹہ 20 منٹ تک ہے، 1 گھنٹہ 20 منٹ تک. تو یہ محلے کے نوجوانوں نے مجھ سے کہا کہ اپنے استادوں کو لے آؤ، ان کو ہم افطار پارٹی دیتے ہیں. میں نے ایک یونٹ بھی یہاں قائم کیا تھا، جمعیت طلباء اسلام کا، اس زمانے میں ہم بھی سیاسی ویسی تھے. لڑکوں نے کہا، محلے کے نوجوانوں نے، کہ استادوں کو بلاؤ. سب کو بلایا، حضرت مولانا رفیع عثمانی، مولانا تقی، مولانا سبحان محمود، مولانا شمس الحق جو دارالعلوم کے بڑے اساتذہ ہیں وہ بھی موجود تھے، صدر الوفاق مولانا سلیم اللہ خان، اس وقت صدر نہیں تھے، ناظم تھے، صدر مفتی محمود خود تھے، اور بنوری ٹون کے تمام اساتذہ، کیونکہ ان کا تو میں طالب علم تھا، سب موجود تھے. اور یہ جو حصہ ہے نا، جو الحمدللہ اب ادارے کو ملا ہے، اس درمیان میں ایک گونڈے تار دھاگا لگا ہوا تھا، ایسا تار جاتا تھا، اس کے ساتھ کڑھائی لگی ہوئی تھی، گلاب جامن بننا، بالوشاہی تلنا، کباب تل رہے تھے، پکوڑے، سموسے، 15-20 کڑھائی لگی ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ اس سائڈ پہ مسجد کے ساتھ دسترخوان لگا تھا، اونچا اسٹیج لگایا تھا، اس پہ دسترخوان تھا، اور کباب، پکوڑے، سموسے، گلاب جامن، بالوشاہی، جلیبی، سب چیزیں تل رہی تھی، یوں 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 گرم گرم نکل رہا ہے. علماء سارے آ کے بیٹھ گئے. تو مولانا مفتی ولی حسن مجھے کہتے ہیں، کیا کریں گے کیا کریں گے، اس طرح بات کریں. میں نے کہا جو آپ کہیں گے. کہا آج آپ کی فقہ پر تفصیل سے افطار کریں گے. آج آپ کی فقہ پر تفصیلی افطار ہونا چاہیے. اگر یہ گرم گرم چھوڑ کے چلے گئے تو ٹھنڈ بھی ہو جائے گا اور مکروہ ہو جائے گا، فقہا ناراض ہو جائیں گے. 28 منٹ کے بعد استاد محترم نے خود مغرب پڑھا لیا. والفقہ ما قال ابو حنیفہ عن نعمان. الحمدللہ. کبھی کبھی ایسا خیر ہے، روزانہ نہیں، روزانہ مختصر وقت ہو بس، جس میں محلے والے افطار کر کے مسجد پہنچے، بس اتنا وقفہ کافی ہے. اور یہ وقفہ بوجہن ہے، اس کو کہتے ہیں وقفہ بوجہن. یہ جائز ہے. سال کے 11 مہینے میں ایک مہینہ رمضان کا ہے، مغرب کا وقفہ رمضان میں بوجہن ہے، کیونکہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک افطار مقدم ہے صلات پر، خلافا للرافضہ. اور 11 مہینے جو وقفہ کرتے ہیں وہ بلا وجہن ہے، اس لیے وہ 1400 سال اسلامی فقہ سے انحراف ہے، ناجائز اور نامناسب اقدام ہے. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض. آپ جانتے نہیں، بے شک اللہ کا راج ہے آسمان و زمین میں. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست اور نہ مددگار. ام تریدون ان تسألوا رسولکم. آیا تم چاہتے ہو کہ پوچھو اپنے پیغمبر سے. کما سئل موسیٰ من قبل. جیسے پوچھے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے. لن نؤمن لکا حتی نر اللہ جہرا. ایسا ناکارا سوال کیا. فاخذتکم الصاعقہ. بجلی نے آن پکڑا، سب ہلاک ہو گئے. آیت مشتمل ہے تعلیم و حسن سوال پر. آیت میں مسئلہ ہے حسن سوال، بہترین طریقے سے پوچھنا چاہیے. اور سنن میں ایک روایت ہے، حسن السوال نصف العلم. طریقے سے پوچھنا آدھا علم ہے، آدھا جواب ہے. لا تسألوا عن اشیاء ان تبدی لکم تسؤکم. ایسی چیزیں مت پوچھو، بتا دی جائے تو روتے رہو گے. وَإِن تَسْأَلُوهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ. شاید تا تحویل کعبہ کے سلسلے میں کوئی ناموزون بات کی گئی، یا بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے کوئی غلط سوال ایسا کیا تھا جو بے ادبی کا تھا، تو اپنے متعلقین، شاگرد، درس والے، ان کو یہ بھی خیال ہونا چاہیے کہ میرے سوال کا مجلس پر برا اثر نہ پڑے، میرا سوال ذاتی نوعیت کا نہ ہو، میرے سوال سے بجائے استاذ کے علم منشرح ہونے کے علم کا قبض نہ ہو جائے، تنگ دل نہ ہو جائے، خفا نہ ہو جائے. علماء کہتے ہیں ایک سوال ہے تطلباً، پوچھنے کے لیے، طلب کے لیے، اور ایک سوال ہے تعنتاً، چھیڑ خانی کے لیے، تنگ کرنے کے لیے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے، ایک شریک درس نے پوچھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوپی اوڑھی ہے؟ امام ابو یوسف نے کہا آپ نے ٹوپی اوڑھی ہے. کہا آپ کی ٹوپی لاتیہ تھی یا ناشزہ؟ لاتیہ وہ ٹوپی جو سر سے لگی ہو جیسے یہ لگی ہوئی ہے، اور ناشزہ وہ اونچی ٹوپی، پنجاب کے خطیب صاحب بڑی ٹوپی، اس کو ناشزہ کہتے ہیں، اٹھی ہوئی. تو امام ابو یوسف نے کہا پیغمبر کی ٹوپی لاتیہ تھی، سر سے جڑی ہوئی. اور پھر اس لڑکے نے پوچھا آپ کی ٹوپی سفید تھی یا کالی؟ تو آپ نے کہا آپ کی ٹوپی سفید ہوتی تھی. تو اس طالب علم نے کہا آپ ہمیں حدیث پڑھاتے ہیں اور آپ نے دونوں باتوں میں پیغمبر کے خلاف کیا ہے، آپ کی ٹوپی ناشزہ ہے لاتیہ نہیں، اور آپ کی ٹوپی سیاہ ہے سفید نہیں. فتفکر برہتن، ابو یوسف تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے. ثم رفع راسہ وقال، پھر سر اٹھا کے کہا ان اردت ان تصلحنی فلست اہلا لہ، اگر آپ کا ارادہ میری اصلاح ہے تو آپ اصلاح کی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، میری اصلاح آپ کے ذمہ نہیں ہے. وَإِنْ أَرَدْتَ أَنْ تُهِينَنِي، اور اگر آپ کا ارادہ اہانت کرنے کا ہے، فَلَا تَمُوتَنَّ إِلَّا كَافِرًا، دنیا سے کافر گزرو گے. خواجہ خواجگاہ نظام الملت والدین، نظام الدین اولیاء اپنی کتاب فوائد الفؤاد میں کہتے ہیں وہ شخص دنیا سے کافر گزرا ہے. اساتذہ اور جن سے علم پڑھا جاتا ہے ان کا احترام سود مند ہے، بے احترامی تباہی کا باعث ہے. ام تریدون، آیا تم چاہتے ہو، ان تسألو، کہ پوچھو رسولکم اپنے پیغمبر سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے سوالات کیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے. اور کتنے خطرناک سوالات تھے، ان کی وجہ سے ان پر بجلی گری، سب ہلاک ہوئے. مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اوائل میں دیوبند سے پڑھا تھا، بخاری شریف مولانا محمد یعقوب صاحب سے پڑھی ہے، باقی ساری کتابیں شیخ الہند سے پڑھی ہے. فرماتے ہیں کہ 15 یا 20 سال بعد دوبارہ دارالعلوم دیوبند میں حضرت شیخ الہند کے اسباق میں شرکت کرنے کا موقع ملا. اب کے مولانا انور شاہ اور مولانا حسین احمد مدنی دونوں دور حدیث میں تھے. فرماتے ہیں مولانا انور شاہ کے حسن سوال اور مولانا حسین احمد سے آپ کی جو شفقت اور محبت تھی، اس وجہ سے اب کے وہ ابحاث جاری تھے جو اس سے کبھی پہلے کبھی بھی شیخ الہند کی عادت نہ تھی. تو اس میں دیکھو لکھتے ہیں مولانا انور شاہ کے حسن سوال اور مولانا حسین احمد سے شیخ الہند کی شفقت اور محبت کی وجہ سے شیخ الہند وہ علوم بیان فرماتے تھے جو عام طور پر آپ کا مزاج نہ تھا. ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو بدل دے کفر کے ساتھ ایمان کو، یعنی کفر لے ایمان چھوڑے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَا السَّبِيلِ، پس وہ بھٹک جائے گا سیدھے راستے سے. السبیل السوا صفت موصوف ہے، لیکن یہ قاعدہ ہے کہ جب یہ اضافت بن جائے تو پھر اعراب جو ہوں گے وہ توضیح اضافی کے ہوں گے. اس وقت سوا سبیل یہ مضاف مضافی لے واقع ہوگا. فقد ضل سوا سبیل، پس تحقیق بھٹک گیا وہ سیدھے راستے سے. تو اچھے سوال سے ایمان اور اعمال کی کامیابی ہے، اور ناموزون سوال سے ایمان کا خطرہ. ود کثیر من اہل الکتاب، چاہتے ہیں بہت سارے اہل کتاب، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ لوٹا دے تم کو تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا کر. حسدم من عند انفسہم، یہ کینہ ہے ان کے دلوں میں. کبھی مسلمانوں کو کہیں گے یار جہاد نہیں ہونا چاہیے، جہاد سے تو بہت نقصان ہوتا ہے، بس تبلیغ کافی ہے. تبلیغ تو تم مسجد میں آ کے کرتے ہو، تم بازار اور مارکیٹ میں جا کے کرو تمہیں پتہ چل جائے. تبلیغ تو تیار روٹی ہے، دسترخوان بچھاؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کھاؤ. اور جہاد سے تو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ مجاہد واپس گھر آ جائے، ہو سکتا ہے اسی راستے میں کام آئے. اور یہ باتیں کرتے ہوئے تمہیں قرآن سے شرم و حیا نہیں ہے، جس میں ہے وجاہدوا فی اللہ حق جہادی وجاہدوا باموالہم وانفسہم. اور تمہیں بدر و احد و خندق اور تمام تفصیلی غزوات رسول سے شرم و حیا نہیں آتی یہ باتیں کرتے ہوئے، تو مومن کیسے رہو گے ایسے مصطلحات قرآن کے انکار و انحراف کر کے. تبلیغ کے اصول اور فروع اور جہاد کے اصول و فروع ایک ہے. ایک ہی آیت میں دونوں بیان ہوئے. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، سب لوگ جہاد کے لیے نہ جائے. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ایک جماعت تیار کرے اور وہ دین حاصل کرے. دیکھیں عام حالات میں دین حاصل کرو، اور جب ملک کو اور دین کو ضرورت ہو، کمانڈر ان چیف اور امیر المومنین اور مفتی اعظم کہے، تو پھر تمام کام چھوڑ کر کے اسلام کے دفاع کے لیے اور ملک کے سرحدات کے تحفظ کے لیے جہاد ضروری ہوگا. اسی طرح مجاہدین جو تبلیغیوں کو مارتے پیٹتے ہیں یا ان کا نصاب باہر پٹختے ہیں، یہ بھی ناجائز کرتے ہیں، اس کے بھی فوائد و برکات ہیں، وہ ہمارے ہی کام کر رہے ہیں. درس حدیث، فضائل نماز، ذکر، فضائل رمضان، یہ بہت ضروری ہے، خاص کر فضائل درود بے انتہا ضروری ہے. نہ جانے کہ تبلیغ میں ایسا کون خناس گھسا تھا، رائے ونڈ میں ایسا کون بد باطن اور لامذہب رائے ونڈ کے کمیٹی میں بیٹھا تھا جس شیطان اور سرغنے نے یہ لکھ دیا کہ آئندہ تبلیغی حلقوں میں فضائل درود نہ پڑھا جائے. یہ اہل بدعت کو موقع دینے کے لیے کہ دیکھو آج تک پڑھتے تھے لوگ شکار ہوتے تھے، اب پیچھے ہٹ گئے. اس لیے ہمارے اکابر و بزرگوں نے تاکید کی ہے کہ تبلیغی حلقوں میں ایک حدیث فضائل درود سے ضرور پڑھی جائے. رہ گیا یہ کہ اس میں ایسی روایت ہے کہ اس میں اعتراض ہے، تو ایسی روایت ہے تو فضائل نماز میں بھی ہے. حنفی نماز پر خود معترض ہے یہ لوگ، وہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا فرض سمجھتے ہیں، ہم حرام سمجھتے ہیں. وہ بار بار رفع دین کرتے ہیں، ہم ایک دفعہ رفع دین کے بعد خلاف سنت کہتے ہیں. وہ امین بل جہر کرتے ہیں، ہم امین بل جہر آداب نماز کے خلاف سمجھتے ہیں. یہ اختلافات تو پہلے دن سے، یہ کوئی آج کے تھوڑے ان کا باپ ختم کرے گا اس کو. اس سمیت چاروں مذہب برحق ہے اور چاروں مذہب کا فیضان برحق ہے، اور چاہتے ہیں بہت اہل کتابوں میں سے کہ لٹا دے تم کو تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا کر، حسدم من عند انفسہم، یہ کینہ ہے ان کے دلوں میں، من بعد ما تبین لهم الحق، جبکہ ان کو حق واضح ہو چکا ہے کہ دین حق بر حق ہے. اب یہ جو مینو مارے کیا برما اور رنگون میں مسلمانوں کو مار رہے، تو وہاں پر تبلیغ بہت مؤثر ہو گئی تھی اور ان کو رپورٹ دی گئی تھی کہ آئندہ 20 سال میں برما اور رنگون کے حدود میں کوئی گوتڑا نہیں ہوگا، سارے گوتڑے جتنے ہیں سب مسلمان ہو جائیں گے، کیونکہ وہ کوئی مذہب ہے جس میں سرے سے لباس پہننا جرم ہے؟ وہ مذہب ہے جس کے اندر کوئی حیوان کوئی گوشت قابل استعمال نہیں. آج تک پتہ نہیں چلا کہ مہاتما گوتم بدھ، اس کی جو مورتی انہوں نے بنائی ہے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے، تو کچھ دھاگے دام بار رہو تھی لے لے ممائی نہیں ہوئی. میں نے خود ایک گوتڑے سے پوچھا، میں نے کہا یہ مرد ہے عورت؟ مجھے کہ ایسے کیسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں پوچھ سکتے کہ فلاں نبی مرد ہے؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں میں نے تمام نبیوں کو مرد بھیجا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ اس کے تو بڑے بڑے پستان ہیں، 24 بچوں کو دودھ پلائے بھی اتنے بڑے پستان بھینس کے نہیں ہوتے. لے لے ممائی روان روڑی دلی. ہمیں جو تاریخ میں اس کا تذکرہ ملا ہے وہ اچھا تذکرہ ہے، اور وہ جہاں جاتا تھا پوری دنیا میں گھوما ہے. وہ اس نے وہاں ایک شہر آباد کیا اور کہتے تھے کہ ہو سکتا ہے نبی آخر الزمان وہ اپنا شہر چھوڑ کر کہیں جائے گا ناراض ہو کے. ہجرت کو ناراضگی کہتا تھا. تو یہ میرے شہر میں آئے اور اس شہر کا نام رکھتا تھا متہرا، پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ، جائے پاکان. بعد میں وہ بن گیا مترا. مترا سترا ہندوستان میں، سوابی میں، سوات میں، جہان بھر میں مترا ہے. یہ سب اس نے بنائے. اور ایک یہ کہ ان کے نزدیک بہت بڑا ظلم تھا مخلوق کا سجدہ کرنا، اس کی مورتی بنانا، اس کا بت بنانا، مجسمہ بنانا. تو ان ظالموں نے سارے جہان میں ان کے مجسمے بنائے. اور یہ عیسیٰ علیہ السلام سے 2300 سال پہلے ہے، قبل مسیح ہے. راجہ اشوک اس کے مذہب کا پیروکار تھا، اور اس نے ٹیکسلا میں اور چار سدے میں اور تخت بائی میں کئی مقامات پر اس کے نشان لگائے اور بڑے بڑے مذہبی جگہ بنائی. لیکن دو کام اس کے بڑے افسوسناک تھے. ایک یہ کہ وہ لباس نہیں پہنتا تھا، اور وہ کہتا یہ رکاوٹ ہے بندے اور اللہ کے درمیان، ننگا بالکل براہنا. اور دوسرا یہ کہ وہ گوشت نہیں کھاتا تھا اور کسی بھی حیوان کے حلال ہونے کا قائل نہیں تھا. یہ دو وجہ سے وہ صف انبیاء سے نکل جاتا. اس سے زیادہ اس کے احوال معلوم نہیں ہے، بس یہ خلاصہ ہے اس کا. اور چاہتے ہیں بہت سارے اہل کتاب کہ لٹا دے تم کو تمہارے ایمان کے بعد کفار بنا کر، حسد کرتے ہوئے دلوں سے، بعد اس کے کہ واضح ہوا ان کو حق، پس درگزر کرے اور چھوڑ دے. فافو وسفہو، درگزر کرے اور چھوڑ دے. جو بات چل رہی ہے نا، تو نے یہ کہا میں نے یہ کہا، اس کو چھوڑ دو، درگزر کرو، ختم کرو. یہ ہے افواہ، افا یا افو. اور پھر آدمی پر اثر ہوتا ہے غصے کا. فرمایا کہ نہیں، اثرات بھی ختم کرو، وصفہ ہو. یہ قاعدہ ہے. آپ ایک آدمی سے لڑے تو لڑائی رہنے دو، فاف ہو، اور لڑائی کے بعد جو ناراضگی ہے، الیک سلیک نہیں، آنا جانا نہیں، ان کا نام نہیں لیتے، وصفہ افوا و صفا. علماء دین کہتے ہیں یہ اس وقت کے احکام ہے جب جہاد نہیں آیا تھا، حتی آتی اللہ بعمری، یہاں تک کہ بھیج دے اللہ اپنے اٹل فیصلے کو، اور وہ جہاد ہے. اور جہاد کی پہلی آیت سورۃ حج کی ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. یہ سب سے پہلی آیت ہے جس سے جہاد فرض ہوا. جہاد پر سب سے بہترین کتاب عبداللہ ابن المبارک کی ہے، کتاب الجہاد. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں. واقیم الصلاۃ، اور پابندی سے پڑھو نماز. وآتوا الزکاۃ، اور زکات دو. وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور جو تم آگے بھیجو گے اپنے لیے نیک اعمال میں سے، من خیر نیک اعمال میں سے، من عمل صالح، یا جو تم آگے بھیجو گے اپنے لیے مال خیرات کر کے، تجدو ہو عند اللہ، پاؤ گے اس کو اللہ کے ہاں. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کچھ بے خبر نہیں. وقالوا، اور کہنے لگے، لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا، ہرگز داخل جنت نہیں ہوگا مگر وہ جو یہودی ہے اور نسوارا کہتے تھے، یا وہ جو عیسائی ہے. اپنے لیے دعویٰ کرتے تھے کہ ہم پکے جنتی ہیں، ہمارے علاوہ کوئی جنت نہیں جا سکتا. دنیا کا ہر فرقہ جو آخرت مانتا ہے تو وہ یہ دعویٰ کرتا ہے، لیکن دعوے کی دلیل سوائے مسلمانوں کے کسی کے پاس نہیں. اس لیے ان کا ایمان بھی آخرت پر مفصل ہے، اور ان کے ہاں بیان بھی آخرت کا مفصل ہے، اور ان کے پاس بیان بھی آخرت کا مدلل ہے. تمام دلائل قائم ہے کہ آخرت برپا ہوگی. تلک امانیہم، یہ ان کی خواہشات ہے. ابن عباس سے مروی ہے، تلک اکاذیبہم، یہ ان کی جھوٹی خواہشات بلا دلیل و بلا برہان. ایک منیا ہے، منیا منایا اس کی جمع ہے، موت کو کہتے ہیں. منیا منا اس کی جمع ہے، آرزو خواہشات، اور منیا موت کو کہتے ہیں، موت کو کہتے ہیں منیا. انشبت منیت اسفارا ہو، شیخ سعدی نے ایک شعر میں سب جمع کیا ہے. یا لیت قبل منیتی یومن افوز بمنیتی، دیکھو منیا موت اور منیا خواہش آرزو. یا لیت قبل منیتی یومن افوز بمنیتی، نہر تلا تب رکبتی ازل امل و کربتی، اے کاش کے مرنے سے پہلے اس خواہش میں کامیاب ہو جاتا کہ شیرین میٹھے پانی کی نہر ہو جو میرے گھٹنوں تک آ رہی ہو، اور میں پیالہ بھر بھر کے پی رہا ہوں، پیاسا مر رہا تھا آ رہا بھی. تلک امانیہم، یہ ان کی آرزوئیں ہیں، خواہشات ہیں جھوٹی. امام شافی کا شعر بھی ہے، تمنا الرجال ان اموت و ان اموت، لوگوں نے خواہش کی کہ میں مر جاؤں، اگر میں مر بھی گیا، فتلک سبیل اللص فیہا بے اوہدی، یہ وہ راستہ ہے کہ میں اس پہ اکیلے نہیں رہوں گا، سارے پیچھے پیچھے آئیں گے. بہرحال بغیر دلیل کے جنت نہیں ہونے کا دعویٰ کرنا یہود و نصارہ کے اخلاق ہے. قل ہاتو برہانکم, آپ فرماؤ لے آؤ دلیل اپنی, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. دلیل کی دو قسمیں ہیں, یا نقلی دلیل ہو وہی ہو, یا عقلی دلیل ہو کہ تم جنتی کیوں ہو, ایک بھی نہیں ہے. بلا من اسلم وجہہ للہ, ہاں جو کوئی سپورٹ کرے اپنے آپ کو اللہ کے, وجہ اشرف الاعضاء ہے, اور وجہ واستاد مخا استاد دی دوستر گو دا پارا اور دا خوش آمد دی دا تمام جہان کا ہوا. ہاں دیدن دے حج مخ دے مکہ دا او دا عرفات پڑی رئی سوال ورتا کہو. وجہ وجہ چہرہ, اللہ وجیح بخوریس پختون علاوہ ٹول دنیا کے دے ترجمہ سکنی شکول سر پختوں کے بلیغ ترجمہ. وجیحن فی الدنیا والآخرہ, عیسیٰ علیہ السلام بخوریزی پا دنیا و آخرت کی. وجہ وجی مخ بخوریز, لا تعلو علی. استاد محترم نے چھ ترجمے کیے تھے مولانا لطف اللہ نے, شپک ترجمے پختوں کے کڑے ما اور تویدی ترجمہ کو یو دا وی سنگا میں ماما نے زان مدرا نوا وہ شابت ہدایت اللہ علیہ اللہ تو سارا چھو سی ٹھیک کم خود حضرت سلیمان بلکیس تو ماما نے زان مدرا نوا لا تعلو علی و اتونی مسلمین رازا و سمشا. حضرت خاندل ویرا دا ٹول ترجمہ ہو گورا ادی میں نے پختو نظر ہوا چوا. ہمارے استاد نے ایک جگہ ترجمہ کیا ہے فہو کظیم, یعقوب علیہ السلام غموں میں گٹ رہے تھے, تو پشتو میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب پغمونوں کے خوٹ کے دو قابل سے نہ ترجمہ دا سے غلط اکڑی سڑے پہ شرمی گی ویسی کڑی چھوٹے کھوٹے کھوٹے کے دو میں خوٹو اگر دانے دی وی لے اگر خوٹ کے دو خوٹ کے دل غصے نہ کہ سڑے ہو تمہارا غصے ہی چرپی گی اگے تو افلاق کیا سب غصہ کے خوٹ کی گی. فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات, دا سے دا اہل خلق رانا دا بشران وغا علمی آثار روانی لگی آج اگر اکلی فہو قزیم یعقوب علیہ السلام پا غمونو کے خوٹ کے دو دیوے خوٹے خوٹے کے دو. اے ربان اے افسوس, علم اور علم کی روشنی کیسے راستوں میں رولی جا رہی ہے پیروں کے نیچے کی جا رہی ہے. حضرت نے کتنا قیمتی لفظ تلاش کیا ہے. اللہ سے یہ بھی دعا کرو کہ یا اللہ ہمارے بعد اچھے لوگ آئے اور ہماری محنت اور خدمت پر پانی نہ پھیرے مٹی نہ ڈالے. اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, اس کی تین تفسیروں میں ایک یہ بھی ہے نا کہ اللہ ایسے باوفا شاگرد دے دے گا, ایسے باکردار متویعین ہوں گے, ایسا غیرتی بیٹا ہوگا جو آپ کے نیکیوں کو اور بڑھا دے گا ترقی دے دے گا اس کو. اگلی کلی فوق عظیم یعقوب علیہ السلام دا یوسف دا جدائی پیغام کے خٹ کے دو دے ہوئے خٹ کے دو ارمان صدر ماں عجب دو ردی دم دری پادشاہی کہ للو و پنجو ہمی شد سے پائی. اللہ اکبر. ہاں جس کسی نے سپرد کیا اپنا چہرہ, سبحان اللہ, جب چہرہ دیکھ لے تو آپ خوش ہو جائیں. فقہا نے لکھا ہے کہ مرنے کے بعد مری ہوئی بیوی, خاون کا ارمان ہوتا ہے زمانہ گزرا ہے یار یہ نظر گور ہوا بیا بطور خاور اولاد نشی اب بیا بنشم کر دے مولیان ټول جمع او جزیه خو ته یاد دی په وخت باندې ما فتاوی شام کې لیکلی لهو ان یرا وجهها خاون کو اجازت ہے چہرہ دیکھ سکتا ہے. بھائی جی موت سے تو نکاح ختم ہو گیا, میں نے کہا تھوڑا سا باقی ہے یہ لکا ہی پاتے تھا. وقت پر جزیہ یاد ہونا عالم کے لیے بہت ضروری ہے. حضرت اقدس مولانا محمد یوسف بنوری کہتے تھے کہ مفتی محمود میں یہ کمال ہے کہ اینڈ ٹائم پر سارا علم یاد ہوتا ہے. جب جس مسئلے پر بحث کرتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 600 کتابیں اس پر ابھی دیکھ کے آئے, حالانکہ وہ طالب علم بھی اور درس کے زمانے میں جو دیکھ چکا ہے تازہ دم دماغ میں پڑا. اور جو حضرت بن نوری, مفتی محمود اور حضرت اقدس مولانا انور شاہ سے دل سے محبت کرے اللہ اس کا حافظہ بھی مضبوط کرے. اس عاجز اور فقیر کا حافظہ بھی اتنا اچھا نہیں تھا. ان بزرگوں سے محبت کے بعد الحمدللہ میں نے عجیب عجیب خزائن دیکھے, بالکل خزائن دیکھے میں. اللہ تعالیٰ ان کی عزت رکھنے کے لیے جو ان سے سچی محبت کرے ان کو بھی ان خطوط پر چلائے رکھتا ہے. مشہور ہے کہ جو شخص چاہے کہ اس کا حافظہ بہت اچھا بنے تو وہ مغرب کی 6 رکعت یعنی 2 سنت اور 6 رکعت اوابین کے علاوہ 2 رکعت روزانہ پڑھے اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو بخش. اللہ حنفی طالب علم امام شافعی کو نفل بخش رہا ہے. یہ حقانیت کی دلیل ہے کہ اللہ یہ 2 رکعت میں نے پڑھی. امام مجتہد الزمان امام شافعی کو اس کے درجات ملے, ان کی روح مرتاز رہے. کہتے ایسا کرنے سے فوری حافظہ بحال ہو جائے, مجرب عمل ہے. امام اعظم نے شاگردوں کو کہا تھا کہ سیب نہ کھایا کرو, تب وہی میں نخرم تو کھیٹاؤ ہی کیا کھیٹاؤ نے بارے نو آیا عالمان ہوتا ہے ابو یوسف محمد تھے سیب مخر. تو جہاں سیب کی فصلیں زیادہ ہے وہاں اکثر یا لیونی دی یا جنگیان جٹوٹ تش پہ جگڑو تا آمادہ دیا روا. ایک دفعہ جمعے میں نے بیان کیا, ایک وہاں کھڑا ہو گیا کہ ہم نے کس کو مارا ہے. میں نے کہا کہاں کیا, کہا کابل کا. دوسرا وہاں سے میں کم دے ہوئے کوٹے میں دگا مطلب وہ ثابت کیا نا خورا ڈیر خورا دم رسے بخورا کے لیوانے دینا جوڑ شی. اور امام اعظم نے یہ بھی کہا ہے کہ توارت خانے ننگے سر نہ جاؤ, کوئی چیز سر پہ رکھ کے جایا کرو, اور جس کپڑے سے عبادت کرو وہ توارت خانے میں, یعنی سر کی ٹوپی وغیرہ یا جوتا یہ ممکن ہے, کپڑے بدلنے کا نہیں کہا. اور بہت گرم گرم سالن روٹی نہ کھاؤ, اس سے بھی دماغ کو صدمہ پہنچ سکتا ہے. کچھ عادات ہے, کچھ تو عام ہے, کچھ الوان ہے. جیسے نچلا کپڑا سر پہ کبھی نہ ڈالو, شلوار بس کندھے تک اوپر نہیں, اور شلوار اور کرتا دونوں رکھے تو شلوار نیچے کرو کرتا اوپر, ادب ہے. یعنی کہ شلوار دو لو اور سارا لٹکا دو. یہ مغربی پاکستان کی شلوار ہے جو مشرقی پاکستان سے نظر آ رہے. الگ تعلیم اس سے کیا خدا جو ہوا, پردہ کرو, شلوار کا پردہ ہے. سرابیل ہوں بن قطران, ان کے کرتے ہوں گے تو شلوار ذکر مکو ہسی کے جانتا جوڑا جوڑا کا قمیص جوڑ کا دانا ہوئے جی پرتوک جانتا ہوں گڑنا. بلا من اسلم وجہہ للہ, ہاں جو کوئی سپورٹ کر لے اپنے آپ کو اللہ کے, وہ ہوا محسن اور وہ ہو بھی احسنی. محسن کے 3 معنی علماء کرتے ہیں. اول معنی کرتے موحد, الاحسان ان تعبد ربک کانک ترا فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. دوسرا معنی کرتے ہیں متعبد، عبادت گزار، اور تیسرا معنی کرتے ہیں احسانات کرنے والا. تینوں باتیں الحمدللہ احسنیوں میں جمع ہیں. فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، پس اس کے لیے اجر ہوگا رب کے ہاں، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ یہ غمگین ہوں گے. اللہ اکبر، اللہ نے جزا بھی سنا دی. وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ، کہتے ہیں یہود نہیں ہے عیسائی کچھ بھی. وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ، عیسائی کہتے تھے یہودی کچھ نہیں. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور یہ کتابیں پڑھتے ہیں. یہود توریت پڑھتے تھے اور عیسائی انجیل پڑھتے تھے. كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اس طرح کہنے لگے وہ لوگ جو نہیں جانتے تھے ان کی طرح باتیں. فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن. فیما کانو فی یختلفون، جس میں یہ اختلافات کرتے ہیں. دنیا میں تو فیصلہ انبیاء کے ذریعے ہو چکا ہے، جو پیغمبر کا متبع ہو وہ نجات یافتہ ہے، اور جو پیغمبر کے طریق سے منحرف ہو وہ تباہ و برباد ہے. اور تفصیلی فیصلہ قیامت میں ہوگا. علماء نے آیت کے ذیل میں بحث کی ہے کہ قیامت کے دن اصول اور فروع کی بحث ہوگی یا نہیں. یعنی ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد، ان کا اختلاف اصول ہی نہیں ہے بلکہ فروع ہی ہے، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں. انشاءاللہ سب بلند و برتر ہے. ابو حنیفہ کا اجتہاد اصابت ہے، اجران ہے، اور اگر کسی امام کے اجتہاد میں غلطی ہو تو لہو اجر واحد، ایک نیکی پھر بھی ملے گی. اس لیے امید یہ ہے کہ اہل مذاہب اور ائمہ، مجتہدین، فقہا، محدثین، ان کا بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ. ایک اشکال ان کا یہ تھا کہ یہ پیغمبر برحق کیسے، یہ تو کعبہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے اور مکہ سے نکال دیے گئے. انبیاء اور مرسلین تو مشرق اور مغرب سے کعبہ آتے تھے، اور یہ کعبے کا باشندہ ہے اور یہاں سے نکال دیے گئے، تو یہ پیغمبر کیسے؟ یہ بڑا علمی اشکال تھا، اس کا جواب تفصیل سے دے دیا. وَمَنْ أَظْلَمُ، کون بڑا ظالم ہے، مِمَّنْ، اس سے، منع مساجد اللہ، جو منع کرے اللہ کی مسجدوں سے. اَنْ يُسْكَرَ فِي اسْمُ، کہ لیا جائے اس میں نام اس کا. وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور کوشش کرے اس کو نقصان پہنچانے کی. اُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا، یہ وہ لوگ ہیں کہ نہیں ہے مناسب ان کو کہ داخل ہو جائے. إِلَّا خَائِفِينَ، مگر ڈرتے ہوئے. لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہوگا. آیت کا حاصل یہ ہے کہ کعبہ شریف سے نکالنا اور مکہ مکرمہ چھوڑنے پر مجبور کرنا اہل مکہ کا بدترین ظلم ہے، اور ظالم کو ظلم کی سزا ان قریب ملے گی. دوسرا اشکال، یہ پیغمبر کعبہ چھوڑ کے چلے گئے تو یہ نماز کیسے پڑھتے؟ جواب، وللہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب. فاینما تولوا، جہاں منہ موڑو گے. فثم وجہ اللہ، وہی اللہ کو پاؤ گے. ان اللہ واسع علیم، اللہ کے علم وسیع ہے. اللہ اپنے علم و قدرت کے ادوار سے ہر جگہ ہے. ایک اشکال وہ یہ کہ یہود کا بھی عقیدہ ہے کہ عزیر خدا کا بیٹا ہے، عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح ابن اللہ ہے، مشرکین کا بھی عقیدہ ہے کہ ملائک بنات اللہ ہے. اسلام اس کے خلاف ہے. جواب، وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور یہ کہتے ہیں اختیار کی اللہ نے اولاد یعنی اللہ کی اولاد ہے. یہ بہت زیادہ ناکارا اعتراض تھا, بہت ہی بھونڈا اور گندا اشکال تھا, چٹ پٹ جوابات برسا دیے. بل لہو ما فی السماء سبحانہ, پہلا جواب سبحانہ اجمالی جواب, اللہ کی ذات پاک ہے, نہ نیازت بولادت نہ بفرزند نیتو حاجت, نہ اس کی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے. سبحانہ. اولاد کیوں چاہیے بھائی؟ میں نہ ہوں تو انور شاہ نماز پڑھائے, میں نہ ہوں تو وہ میری جگہ بیٹھ جائے. جواب بل لہو ما فی السماوات والارض, اللہ کے تابع دار ہے ہر وہ جو آسمان و زمین میں. تو بیٹے کی حاجت کیا ہے؟ بیٹا اور لوگوں سے زیادہ تابع دار ہوتا ہے. فرمایا کل اللہ قانتون, سب اللہ کے سامنے گردن نہاد ہے. چٹ پٹ جوابات, تین جواب فی الفور دے دیے کہ اللہ کے لیے کوئی اولاد نہیں. اعتراضات بھی تین تھے نا, عزیر ابن اللہ, مسیح ابن اللہ اور ملائک کے بارے میں, تو تین جواب دے دیے. سبحانہ ایک, بل لہو ما فی السماوات والارض دو, کل اللہ قانتون تین, تینوں ایک اشکال تین اجزاء پر تھا, تینوں کی جڑیں کاٹ دی. بدیع السماوات والارض, وہ نیا پیدا کرنے والے آسمان و زمین. بدعا یبدعو کے معنی ہے کسی کام کا نیا ہونا. بدیع اللہ تعالی کے صفات میں ایک ہے, یا بدیع السماوات والارض. بدعت, بدعت کے معنی ہے نو وجود عمل کرنا. جس کسی کام کی وجہ خیر القرون میں موجود ہو اور وہ عبادت سمجھ کر نہ کیا گیا, بعد میں کوئی کرے تو وہ بدعت ہے. ذرا بات غور سے سنا کرو, وہ تمہیں بسائیں گے یہ فانوس نہیں تھا, یہ مولانا کی مسجد نہیں تھی, یہ پنکھے نہیں تھے, یہ لڑکی دیکھ رہے اکڑو دکڑو دکڑو دپکڑو, یہ آپ کو روکنے کے لیے کہ آپ بدعت سے پیچھے ہٹیں. یہ تعریف نہیں ہے بدعت کی. بدعت اس عمل کو کہتے ہیں جس کی وجہ پیغمبر کے عہد میں یا صحابہ کے عہد میں یا تابعین و اتباع کے عہد میں موجود ہو اور پھر بھی اس پر عمل نہ کیا گیا, کوئی اور کرے تو وہ بدعت ہے. اب دیکھو, پیغمبر پیدا ہوئے لیکن میلاد نہیں منایا گیا تو میلاد النبی بدعت ہے. صحابہ شہید ہوئے لیکن کوئی جشن نہیں منایا گیا تو جشن وفات حرام ناجائز. معراج نبی کو کرائی گئی لیکن شب معراج کو کوئی چراغاں, کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے. روح المانی میں بھی ہے, شیخ عبدالحق نے بھی لکھا کہ ایک شب معراج کی کوئی عبادت نہیں ہے. تو اب اس کو عبادت کی رات بنانا اور ہڑبوم کرنا, مساجد سجانا, چراغاں کرنا, ہنگامہ آرائی کرنا خالص بدعات میں سے. لیکن کوئی سیاسی جلسہ کرنا, کسی بزرگ کے یاد میں کوئی محفل بٹھانا, یہ بدعت نہیں ہے کیونکہ ان کے وجوہ موجود نہیں تھے. یا درس کی ترتیب قائم کرنا کہ روزانہ چھ اسباق ہوں گے, یہ اپنی سہولت کے لیے ہے. یا اسباق کے لیے گھنٹہ بجانا, یا ٹائم طے کرنا کہ 40 منٹ کا پیریڈ ہوگا یا 1 گھنٹے کا ہوگا, یہ انتظامی مسئلہ ہے, یہ بدعت کے قبیل میں سے نہیں. بدعت کا مسئلہ نہایت مشکل مسئلہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب 20 رکعت تراوی کا اہتمام کرایا, صحاح میں ہے کہ آپ مسجد تشریف لائے رمضان کی راتوں میں, 6 آدمی کھڑا ہے آگے حافظ صاحب ہے, 10 آدمی کھڑے آگے حافظ صاحب ہیں, آپ نے کہا مالی اراکم متوزعین، یہ کیا ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہو؟ صحابہ رسولوں کے بڑے صحابہ کو اکٹھا کیا چٹ پٹ، اور ان سے کہا یہ نہیں کر سکتے کہ فرض نماز کے بعد مصلے پر 20 رکعت تراویح ہو جائے؟ صحابہ نے کہا اس سے بہتر عمل نہیں. عالم اسلام کو بھی خط لکھے، حضرت علی نے جب بیت المقدس میں تراویح کی جماعت دیکھی ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا عمر کے خط کے بعد ہمیشہ 20 رکعت پڑھائی گئی. تو آپ نے کہا اللہ عمر کی قبر کو روشن کرے، وہ ہماری مساجد روشن کر کے چلے گئے. بخاری میں شدت شرائط کی وجہ سے مختصر جملہ آیا، نعمت البدع تو حاضی. پہلی بات تو یہ کہ اس پر تو بدعت کا اطلاق ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ پیغمبر نے کہا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، اور آپ خلیفہ راشد ہیں، آپ کے فعل کو نبی نے سنت کہا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ روایت کنز المال جلد 2 صفحہ 176 پر موجود ہے، وہ کنز المال جو 6 جلدوں والی ہے، 16 والی میں نہیں ملی، ہوگی ڈھونڈنی پڑے گی. معرف السنن جب بنوری صاحب لکھ رہے تھے اور اوجد المسالک شیخ الحدیث لکھ رہے تھے اور اعلی السنن ظفر احمد لکھ رہے تھے تو 6 جلدوں والی کنز المال تھی، تو 6 جلدوں والی تلاش کر کے رکھ دی تاکہ حوالے فوراً نکلے. وہاں پر اس طرح ہے، ان کانت ہاذی بدع لنعمت البدع تو ہاذی، اگر یہ بھی بدعت ہو تو بہترین بدعت ہے. مطلب یہ کہ بدعت ہے ہی نہیں، انتفاع ثانی میں انتفاع الاول، بدعت ہے ہی نہیں سر سے. لو کا قانون آپ خوب جانتے ہیں، کافی ہو ہدایت نہ ہوا. بعض علماء کہتے ہیں کہ بدعت منقسم ہے 5 اقسام کی طرف، آلوسی جیسے باہر بھی اس کے قائل ہو گئے. وما کان یلیق برفعت شانہ، اس کی بلند شان کے لائق نہیں ہے یہ باتیں، لیکن ان کو اس حدیث کو دیکھنا چاہیے جس میں نبی نے کہا ہے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی، ہر بدعت گمراہی. تو اگر وہ کسی قول صحابی کے سے استدلال غلط کرے تو اہل حق کے حق میں مکمل قانون موجود ہے. باقی تفصیلات بدعت کی دیکھنی ہو تو علامہ شاطبی غرناطی کی کتاب الاعتصام، الاعتصام، اور ابوبکر ترتوشی کی الاحداث فی الاحداث. اور شاہ اسماعیل کی ایزاء الحق الصریح فی احکام المیت والدریح، اور شاہ اسحاق دہلوی کے 100 مسائل اور 40 مسائل. اور ہمارے شیخ و مرشد سرفراز خان مرحوم کی رائے سنت یعنی المنہاج الواضح. شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب پنج پیری رحمہ اللہ تعالی، ان کی کتاب دیا النور بہت اعلی کتاب ہے، اصول السنہ اور دیا النور، لیکن دیا النور کا دوسرا حصہ ملنا ضروری ہے، اس میں فردن فردن بدعت پر کلام. دیا النور فی دہج البدعات والسرور. اللہ اکبر. سبحان اللہ. بدیع السماوات والارض، نئے سر سے پیدا کرنے والے آسمان و زمین کو. دیکھو بات سنو، یہ لاؤڈ اسپیکر سب سے پہلے جس نے بنایا، یہ ہماری تیپائی جس نے سب سے پہلے بنائی میز، یہ ٹیشو پیپر کا ڈبہ جس نے سب سے پہلے بنایا وہ ہے مبدے، بدیع، نئے ایجاد کرنے والا. اور اب تو ہر کمپنی بنا رہی ہے، ہر ایک بنا سکتا ہے، بھیج سکتا ہے. یہ ہے مجدد، وہ پہلا ہے موجد. تو ایجاد مشکل ہے، ابداع مشکل ہے، تبدیع اور تجدید تو آسان کام ہے، کوئی بھی کر لے. ان اللہ لیبعث لہذہ الامہ علی راس کل مئۃ سنہ من یجدد لہا دینہ. اللہ تعالیٰ ہر 100 سال کے سرے پر ایک ایسی شخصیت بھیجے گا جو دین کو نئے سرے سے پیش کرے گا. اس حدیث کی تفصیل دیکھنی ہو تو سید سلیمان ندوی نے کتاب لکھی ہے، مجدد دین والملہ، اشرف علی صاحب کو کہتے ہیں مجدد دین والملہ. اس حدیث پر بھی بہترین کلام کیا ہے، اور غرر نکون و جوار الاصول اس سے متعلق نقل کیے. بدیع السماوات والارض، نئے پیدا کرنے والے آسمان و زمین کے. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب وہ چاہے فیصلہ کسی کام کا. فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، بس کہہ دیتا ہے اس سے ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے. جب اتنا طاقتور ہے اور اس کے ارادے سے ہی سارے کام ہوتے ہیں، تو ضرورت کیا اس کے نیابت اور ولادت کی. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے، لولا یکلمنا اللہ، کیوں نہیں بات کرتے ہم سے اللہ. او تاتینا آیا، یا کیوں نہیں آتی نشانی. کتنی آیات آئی ہے، کتنا کلام انبیاء کے ذریعے ہوا. کذالک قال الذین من قبلہم، اس طرح کہتے تھے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے. مثل قولہم، ان کی باتوں کی طرح. تشابہت قلوبہم، ملتے جلتے ہیں ان کے دل. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں مسائل ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہو، شک شبہ دور ہو، یقین پیدا ہو. چونکہ شبہات رسالت پر ہیں تو تسلی کے لیے کہا. انا ارسلنا کا بالحق بشیرا و نذیرا، اور ہم نے رسول بنا کے بھیجا آپ کو حق کے ساتھ، خوشخبری دینے والا مسلمانوں کے لیے جنت کی، اور ڈر سنانے والا کافروں کو جہنم کی. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا جہنمیوں کے بارے میں. یا عجیب لا حاصل ابحاث کی گئی ہے آپ کے والدین ماجدین کے بارے میں، اور مختلف باتیں کی گئی. بس آپ کے والدین کے متعلق امام اعظم سے دو قول منقول ہے. ایک میں آپ نے کہا، جب مجھ سے قیامت میں سوال نہیں ہوتا تم کیوں پوچھتے ہو، اور دوسرا یہ کہ امام اعظم سے منقول ہے کہ یہ لوگ موحدین فطرت ہے. وہ زمانہ جس میں سابقہ وحی ختم ہو گئی تھی اور نئے رسول یا وحی آئی نہیں تھی، اور ایک اللہ کے ماننے والے لوگ تھے، وہ کہلاتے ہیں موحدین، اور اس زمانے کو کہتے ہیں فطرت. فطرت التواء کا زمانہ، اور موحدین فطرت علی تحقیق نجات یافتہ ہے. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، یہ ہمارے پاس تبلیغی کہتے ہیں امریکہ کا صدر مر گیا، ہم سے پوچھا جائے گا آپ نے تبلیغ نہیں کی. ہوا ڈالا ہوا، آپ قدری ہیں، مرجع ہیں، جامعہ کون سے مذہب میں ہیں؟ یہ قرآن کو دیکھو، نبی کو کہتے ہیں آپ سے کوئی سوال نہیں ہوگا، جہنمی ہوگا. جنہیں جہنم جانا ہے شوق سے جائے. ولا تسألوا عن أصحاب الرضوان تبلیغی، وہ اصل الاصل تبلیغ جس پر ایمان و اعمال و نجات ابدی موقوف ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کہا آپ حق رسالت کے ساتھ آئے ہیں، پورا منصب آپ کو عطا کیا گیا، اب بھی جو اس منصب پر ایمان نہ لائے جہنم جائے. لا تسألوا، آپ سے کوئی سوال نہیں ہو. جن لوگوں کا جہنم جانا طے شدہ ہے وہ لا محالہ جہنم جائیں گے. تبلیغ مؤثر نہیں ہے ان کے لیے. اور جن لوگوں کا ایمان کسی نہ کسی وجہ سے اللہ دے گا لازمن دے گا, کوئی تبلیغ کرے یا نہ کرے. ہاں ہمارا اور آپ کا منصب اور فریضہ ہے کہ جہاں تک ہمارے آثار و رسوخ ہیں ہم اسلام کا کلمہ اسلام کی تعلیم آگے بڑھنے کے پابند ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ ہم نے کام کم کیا, لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے کہ وہ کیوں مرا کافر, اس کی موت کفر پر لکھی ہوئی تھی, وہ آپ نہیں بچا سکتے تھے. اس طرح نظریات سے کئی اپنا ایمان ڈبو نہ دے. صحیح مسلم میں ہے کہ جو لوگ ایسا خیال رکھتے ہیں وہ مجوس ہاذہ الامہ, اس امت کے بے دین لوگ ہیں. اور فرمایا اگر بیمار ہو جائے تو عیادت نہ کرے, ملے تو سلام نہ کرے, مرے تو جنازہ نہ پڑھے. اس لیے احتیاط کرنا چاہیے. علماء کبھی کبھی عقائد بھی بیان کیا کرے. وہ استاد محترم حضرت بن نوری, ان کے والد حضرت بن نوری فرماتے تھے کہ ہمارے گھر میں ایک برتن ٹوٹ گیا. مولانا بن نوری چھوٹے تھے, ان کے ہاتھ سے ایک برتن ٹوٹ گیا, قیمتی برتن تھا. تو ان کی والدہ صاحبہ نے کہا کہ اس میں بھی خیر ہوگی. تو ان کے والد نے آواز دی کہ یہ مذہب معتزلہ کا ہے, یہ ہمارا نہیں ہے. ہمارے نزدیک وقدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی, خیر اور شر دونوں کا خالق اللہ ہے. خیر بھی وہ پیدا کرتا ہے, شر بھی وہ پیدا کرتا ہے. شر کا خالق کوئی اور تھوڑی ہے. عوام بھی ہر بات پہ کہتے ہیں اس میں خیر ہوگی, اس میں تھپڑ لگاؤ اس میں خیر ہے, ٹانگ کاٹو اس کی اس میں خیر, کیا خیر ہے, لگڑے ہو گئے. یہ معتزلہ کا مذہب ہے. یہ کہو کہ اس میں اللہ کی حکمت ہوگی. حکمت خنزیر پیدا کرنے میں بھی ہے, حکمت کافر پیدا کرنے میں بھی ہے, لیکن خیر نہیں ہے. ولا یرضى لعباده الکفر, بندوں کے لیے کفر پر رضامند ہرگز نہیں ہے. لا الہ الا اللہ, خیر اور شر دونوں کا مالک اللہ تعالی ہے. لیکن مسئلہ علمی ہے, عوام کو نہ الجھاؤ. ان کو صرف اتنا کہو کہ آپ یہ کہیں کہ اللہ کی اس میں بھی حکمت ہوگی. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى, اور ہرگز خوش نہیں ہوں گے آپ سے یہود اور نہ نصارى. حتى تتبع ملتهم, یہاں تک کہ آپ اتباع کریں ان کی ملت کی. اللہ, حالانکہ ان کی ملت کیا ممسوخ متروک, اس پر افراد تفرید موجود. قل ان هدى الله هو الهدى, آپ فرمائے بے شک ہدایت اللہ کی وہی ہدایت ہے, اور وہ اللہ نے مجھے عطا کی جس ہدایت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے, وہ ہدایت مجھے عطا ہوئی. ولئن اتبعت اهواءهم, اور اگر آپ پرواہ کریں ان کے خواہشات کی. بعد الذی جاءک من العلم, بعد اس کے کہ آ گیا آپ کو علم. ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر, نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ سے کوئی دوست اور نہ مددگار. اللہ اکبر. ولئن اتبعت اهواء, کفر کے اہوا بے دینی اور خواہشات ہیں. پیغمبر کبھی بھی اس کا اتباع نہیں کر سکتا. اس لیے میں نے ترجمہ کیا پرواہ کرنا. آپ پرواہ بھی اگر کر لیں تب بھی اچھی بات نہیں. آیت میں بشارت ہے اہل حق کو کہ وہ بے دین لوگوں کے راؤ رسم کا کوئی لحاظ نہ کرے. بے دین لوگوں کے راؤ رسم کے لیے وہ اپنے عقائد کو کبھی بھی نہ ڈھیلے کرے اور نہ کمزور کرے. ہمیشہ فولاد کی طرح آہنی ہمت کے ساتھ مستقل مزاج رہے. آیت میں ایک قسم کی تنبیہ ہے کہ عالم دین کا موقف حق سے ہٹنا نقصان کا باعث ہے. ولئن اتبعت اهواءهم. آیت کریمہ میں استقامت کا درس ہے عالم حقانی ربانی کو کہ آپ کو ہمیشہ حق کا ساتھ دینا ہے. آیت میں بشارت ہے کہ حق پر ثابت قدم رہنے سے اللہ تعالیٰ ہی دوست اور مددگار رہیں گے، اور جب اللہ ہی دوست اور مددگار ہو تو کسی اور کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. سبحان اللہ. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو دے چکے ہیں ہم کتاب، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ پڑھتے ہیں اس کو جیسے پڑھنا چاہیے، اولئک یؤمنون بہ، یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر، ومن یکفر بہ، اور جو نہ مانے، فاولئک هم الخاسرون، وہ لوگ گھاٹے میں ہوں گے. یہ ایک اشکال کا جواب ہے کہ یہود کے پاس آسمانی کتاب توریت ہے، داؤد والوں کے پاس زبور ہے، عیسیٰ کے ماننے والوں کے پاس انجیل ہے، تو یہ سارے منحرف ہیں. جواب نہیں، ان میں سے بہت سارے لوگ حق کی طرف آ چکے ہیں اور وہ اپنی کتاب کا حق ادا کرتے ہیں. عبداللہ ابن سلام اور ان کے رفقاء، اور ایسے کتنے لوگ ہیں تمام مذاہب میں جنہوں نے اپنے اپنے وقت کے اندر حق کی حمایت کی. یہ اصل مسلمان ہے، اور جن کو آپ کتاب والے کہتے ہیں، ومن یکفر بھی فاولئک هم الخاسرون. یہ خطاب مفصل تھا اور یہ تفصیل کے ساتھ نعمتیں بیان ہوئی، ساتھ ساتھ نقمتوں کا بھی تذکرہ تھا، اور 101 آیت سے رسالت مع الشبہات والرد علیہا بالتفصیل آیا. یہاں سے بنی اسرائیل کو تیسرا خطاب ہے. پہلا خطاب وہ تھا نعام مجملہ پر مشتمل، دوسرا خطاب تھا نعام مفصلہ پر، اور یہ خطاب ہے نعام مدللہ. یہاں تمام مسائل تاریخ سے ثابت کیے، ہر مسئلے کی دلیل اور برہان قائم کیے. یا بنی اسرائیل اذکروا، اے اسرائیلیو یاد کرو، نعمتی اللتی، میری وہ نعمت، انعمت علیکم، جو میں نے نعمت کی ہے تم پر، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے برتری دی تم کو کائنات پر. ہر نبی اور رسول کے ماننے والے ہر دور اور ہر زمانے کے افضل ترین انسان ہوتے ہیں. شیخ الاسلام نے بھی منہاج السنہ میں لکھا ہے، اور ہمارے رسول اور نبی کے متبعین صادقین حضرات صحابہ، وہ کل کائنات کے متبعین سے اعلیٰ و ارفع، افضل الخلائق بعد الانبیاء، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہم اجمعین. واتقوا یوما، ڈرو اس دن کے آنے سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کام نہیں آئے گا کوئی کسی سے بالکل. اللہ اللہ، ایسا پکڑا جائے گا کہ باپ بیٹے کو دیکھے گا کچھ کر نہیں سکے گا، بیٹا باپ کو دیکھے گا کچھ نہیں کر سکے گا. ولا یقبل منها عدل، اور نہ لیا جائے گا ان سے تاوان جرم. ولا تنفع شفا، اور نہ کام دے گی ان کو سفارش. ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. چار طریقے ہیں، نہ خود کام آنا نہیں ہوگا، پیسے دینا نہیں چلیں گے، سورس لڑانا نہیں ہوگا، اور پھر مل کر کے ان کے خلاف ہڑتال کرنا، احتجاج کرنا، ان پر طاقت بڑھانا. ولا هم ینصرون، اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسا کوئی مظاہرہ نہیں کیا جا سکے. اللہ اکبر. اور مولانا اشرف علی صاحب، مولانا احتشام الحق تھانوی رحمت اللہ علیہ، بڑے اچھے خطیب تھے اہل حق کے، بہت شیرین زبان تھے. 1935 میں دارالعلوم دیوبند سے فاضل تھے. شیخ الاسلام حضرت مدنی سے دور حدیث پڑھا تھا، لیکن سیاسیات کی وجہ سے مزاج دوسرا تھا. کسی زمانے میں ایشیا کے بلند پایا خطیب تھے ہو. ایک دفعہ رمضان شریف کے شروع میں وہ جمعہ پڑھا رہے تھے, ہم بھی موجود تھے. جب کبھی ہمارے ذمہ جمعہ نہیں ہوتا تھا تو ہم وہاں پہنچ جاتے تھے. بڑے خوش الحان تھے, بہترین مثالیں دیتے تھے اور لوگوں کو خوب سمجھاتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضرت والا, آپ کو پتا ہے کہ میں عرصہ دراز سے آپ کی اقتداء میں جمعہ پڑھتا ہوں, آپ کا خطبہ سنتا ہوں, آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں. اب رمضان شریف آ رہا ہے اور میں بالکل ٹھیک ہوں, بیمار بھی نہیں ہوں, کوئی مجھے سفر بھی نہیں کرنا ہے, لیکن مجھے روزے بھی نہیں رکھنے. آپ اپنی کتاب اور علم کی روشنی میں مجھے اللہ کے عذاب سے بچائے کہ میں روزے بھی نہ رکھوں بغیر کسی وجہ کے, اور میں گناہگار بھی نہ ہو جاؤں. تو مولانا نے کہا کہ میں نے ان کو کہا کہ اس کے جواب سے پہلے آپ کو ایک حکایت سننی پڑے گی. وہ حکایت یہ کہ ایک بڑے میاں کا پاجامہ سل گیا. یہ شلوار کوئی لوگ پاجامہ کہتے ہیں. وہ ذرا لمبا سلا تو گھر والی کو کہا کہ یہ پاجامہ تو بہت لمبا سل گیا, ذرا اس کے پانچے کاٹنا اور پھر سلائی کرنا تاکہ ٹھیک ہو جائے. پھر خیال آیا کہ یہ بڑی بوڑھی ہے, بھول جائے گی, تو بڑی بہو کو کہا. پھر کہا کہ اس پر گھر کا سارا بوجھ ہے, بیٹی کو کہا, چھوٹی کو کہا. اور بڑے میاں اپنے کام سے چلے گئے. بڑی امبا کو جب موقع ملا اس نے پاجامہ اٹھایا کہ یہ لمبا ہے, کینچی سے کاٹا اور پھر سلائی کر کے رکھ دیا. بڑی بہو کو جب موقع ملا وہ آئی, اس نے پاجامہ اٹھایا, کینچی سے کاٹا اور پھر سلائی کر کے رکھا. پھر دوسری نے, تیسری نے, چوتھی نے. شام کو جب یہ شخص آیا, پاجامہ اٹھا کے دیکھا تو اس میں چاروں عورتیں کام کر چکی تھی, پاجامہ نہیں رہتا, جانگیا بنا ہوا تھا, چنگے تھے جوڑ شو. تو کہنے لگے کہ اگر میں آپ کے لیے روزہ معاف کروں, مولانا یوسف بن نوری کسی کے لیے نماز معاف کرے, اور مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع کسی کے لیے زکات معاف کرے, تو اسلام کا جانگیا بن جائے گا, اسلام اسلام نہیں رہے گا. اس کے علماء, اس کے انبیاء, اولیاء, صلحاء, خواص, عوام ایک جیسے پابند رہیں گے. اس کو اسلام کہتے ہیں. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. چونکہ بنی اسرائیل سے تیسرا خطاب مدلل ہے تو سابقہ نعمتوں کا تذکرہ دہرایا تاکہ آگے اس پر دلائل کی عبارت کڑی ہو جائے. بنی اسرائیل چلے کہاں سے ہیں؟ اسرائیل نام یعقوب علیہ السلام کا ہے, اور یعقوب علیہ السلام بیٹے اسحاق علیہ السلام کے ہیں, اور اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو چند امتحانات کے نتیجے میں یہ اولاد در اولاد نبوت اللہ نے عطا فرمائی, چنانچہ تاریخ کا آغاز کر لیا. وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, یاد کرنے کا ہے, جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند کلموں سے, فَاتَمَّهُ اللَّهُ, حضرت نے پورے فرمائے. درمیان میں ٹیسٹ ہو گیا, اب یہ دیکھا جائے گا کہ تم نے پورا دیا ہے یا ادھورا دیا ہے. ابراہیم علیہ السلام سرتاج انبیاء, سرخیل و انبیاء بنی اسرائیل, لیکن ان کو بھی آزمائش سے گزرنا پڑا ہے. علماء فرماتے ہیں الابتلاء سبعون, بادشاہ کا مقابلہ کیا بقرہ میں, الم تر الی الذی حاجہ, اور قوم کا رد کیا سورت انعام میں, بیوی اور بچوں کو جنگل میں چھوڑا سورت ابراہیم میں. ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, اور قوم کے آلیہائے باطلہ کا رد سورت انبیاء میں، قوم کا رد سورت شعراء میں، حق پر ہدایت اور استقامت سورت عنکبوت میں، بیٹے کو ذبح کے لیے پیش کرنا سورت صافات میں، الابتلاء صبر، بصائر ذوی التمیز بلطائف کتاب اللہ العزیز، ابن الجوزی کی مشہور ہے کہ یہ دس باتیں جو ہے یہ بھی امتحانی ہے، سر میں مانگ نکالنا، داڑھی رکھنا، مونچھے چوٹی کرنا، بغلے لینا، زیر ناف صفائی کرنا، ناخن کاٹنا، براجم یہ انگلیاں براجم یہ صاف کرنا، سنا ہے کہ یہ صحابہ سے منقول ہے، ابن عباس وغیرہ کی روایات میں ہے. ہاں مسواک کرنا، دانتوں کو صاف رکھنا، بعض روایت میں سرما ڈالنا بھی ہے. دس باتیں ہیں، پانچ اوپر ہے پانچ نیچے ہیں. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یاد کرنے کا ہے جب امتحان لیا ابراہیم علیہ السلام کا اس کے رب نے چند کلموں سے، تو حضرت نے پورا کر کے دے دیے. امتحان بڑوں بڑوں کا ہوتا ہے، امتحان سے مفر نہیں ہے، امتحان پورا پاس کرنا غیرتی کا کام ہے. فَأَتَمَّهُنَّ، امتحان کے بعد ہی صحیح اکرام و انعام کا فیصلہ ہو سکتا ہے. جب ابراہیم علیہ السلام نے اعلی امتحان پاس کیا تو اللہ نے کہا انی جائلک للناس اماما، میں بنانا چاہتا ہوں آپ کو لوگوں کا امام. امام کے لیے ضروری ہے کہ اعلی نمبروں سے پاس ہو، یہ نہیں کہ الراسب وہ قوم کا امام ہو. تو وہ تو سرے سے امتحانوں میں پٹا ہوا ہے، وہ قوم کو کیا ہدایت دے گا. قوم کی یہ بھی بدبختی ہے کہ ان پر علماء کی جگہ قراء مسلط ہے. قراء اور حفاظ ہمارے آنکھوں کے تارے ہیں لیکن وہ ہدایت نہیں دے سکتے. اہل العلم والفضل حق بالامام، امام بخاری نے باب قائم کیا، اور یہی مذہب امام ابو حنیفہ ہے کہ فقہ حنفی میں ہے. فالاعلم حق بالامام، عالم دین نماز پڑھائے، عالم دین نماز پڑھائے. اللہ اکبر. امتحان جب کامیاب ہو جائے اور آدمی کا نتیجہ عزت کا نکلے تو انعام و اکرام شروع ہو جاتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام جب کامیاب ہوئے تو اللہ نے فرمایا میں آنے والی امت کا آپ کو امام بناتا ہوں. 70,000 انبیاء بنی اسرائیل آپ کی اولاد میں آئے. ختم المرسلین محمد عربی، النبی الحاشمی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل کی اولاد میں آئے. آپ بھی فرماتے تھے انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے روحانی والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر، انی جائلک للناس اماما. اس سے پتہ چلا کہ امامت اسلام میں اعلی منصب ہے، نبوت صحابیت ان دونوں کے ہاں امامت اعلی رہی ہے. پیغمبر نے مرض الوفات میں ابوبکر کو امام بنایا، اور پیغمبر کی وفات پر مہاجرین و انصار نے ابوبکر کی امامت کی وجہ سے ان کو خلیفہ اول منتخب کیا. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ أَوَّلًا وَآخِرًا. امت مسلمہ میں سب سے بڑا اعزاز وہ امام کا ہے. ابو حنیفہ امام، بخاری حدیث کے امام، ہندوستان میں شاہ ولی اللہ کو امام الہند کہا گیا اور مولانا انور شاہ کو امام الاثر کہا گیا. امام الاثر کا لقب سب سے پہلے اسحاق ابن ابراہیم حنزلی کو دیا گیا. انی جائلک الہند سے امام, یہ کہنا کہ یہ امام کعبہ ہے, یہ اعزاز ہے, یہ امام مسجد نبوی ہے, یہ اعزاز نہیں کہ یہ خطیب ہے. خطیب کیا ہو, خطیب تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. قال ومن ذریتی, حضرت نے فرمایا میری اولاد بھی. قال لا ینالو عہد الظالمین, فرمایا میرے عہد و پیمان ظالموں کو نہیں ملے گا. اولاد صالح ہو, باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو پھر پسر قابل میراث سے پدر کیوں کرو. بیٹے کو باپ کے منصب پر آنا ضروری ہے. مناسب تین ہے, ایک تدریس ہے, ایک امامت ہے اور تیسرا انتظام ہے. ان تینوں میں اعلی و ارفع وہ امامت ہے اور باقی سب چیزیں اس کے تابع. اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اولاد کے اعمال پر بھی نظر رکھنا چاہیے. اللہ نے صاف کہا کہ آپ کی اولاد میں اگر کوئی بے انصاف ہے, بے راہ روی کر رہی ہے تو وہ امام نہیں ہوگا. آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ امام کو بہت سارے کاموں میں احتیاط کرنا چاہیے, اور آیت سے یہ پتہ بھی چل گیا کہ امام کی اولاد در اولاد ان کو بھی اپنے بزرگوں کے منصب کا لحاظ کرنا ہے. لا ینال احد الظالمین, وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. اب جب امام بنا تو کہاں کا امام ہے؟ فرمائے بیت اللہ کا امام ہے. اور جب ہم نے مقرر کیا بیت کو, یعنی بیت اللہ کو, جائے اجتماع لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ. جائے اجتماع چار دانگے عالم وہاں جمع ہو رہا ہے عمرے اور حج کے لیے. انبیاء و مرسلین تبلیغ کر کے تھک جاتے تو فرمایا جاتا کہ اب آؤ یہی پر تکاوٹ دور کرو. 500 انبیاء کے قبور جبل ابی قبیس کے نیچے. اللہ اللہ, مثابتا للناس سے بعض ائمہ نے استدلال کیا ہے کہ کعبہ کے اندر نمازی کے سامنے گزرنا جائز ہے, لیکن مجھے اس پر نص نہیں ملا. تحاوی کی طرف منسوب ہے لیکن تحاوی کی کتابوں میں اب تک نہیں ملا. لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا, اشکال یہ ہے کہ مسائل تو سب وہاں سے آئے تو وہاں کیسے استثناء ہو سکتا. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, اختیار کرو مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ. ابراہیم علیہ السلام ایک جگہ کھڑے ہوتے تھے پتھر پہ, وہ خود بخود اوپر ہوتا تھا, وہ دیوار چنتی تھی. جب وہ فارغ ہو گئے تو وہ پتھر نیچے آ کے ٹھہر گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بتایا, آپ نے کہا میں یہاں دو رکعت پڑھوں. جبریل آئے اور انہوں نے کہا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى, چنانچہ یہ بھی موافقات عمر میں سے. اور ہر شخص جو طواف کعبہ مکمل کرے, طواف نفل ہو یا سنت, واجب ہو یا فرض, لازماً اس کے بعد دو رکعت پڑھے گا. حنفیہ کے نزدیک مکروہ اوقات میں نہ پڑھے. بخاری میں ہے کہ حضرت عمر نے بھی فجر کے وقت دو رکعت نہیں پڑھی تھی, سورج نکلنے کے بعد پڑھی تھی. حافظ ابن حجر نے تسلیم کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہی مسلک ہے جو حنفیہ کا ہے کہ مکروہ اوقات کے اندر نوافل نہیں پڑھنا چاہیے. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ, اور ہم نے تاکید کی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو, انطہرا بیتیا, کہ کہ پاک رکھیے میرے گھر کو، للطائفین طواف والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف والوں کے لیے، والرکع السجود اور نماز والوں کے لیے. رکوع سجود نماز میں سب سے اعلی عبادت بیت اللہ میں وہ طواف ہے، پھر اعتکاف ہے، اور پھر نماز ہے. دو پیغمبروں کو حکم ہوا ہے کہ میرے گھر کو صاف ستھرا رکھیے، تو اللہ کے گھر کو صاف ستھرا رکھنا علوم نبوت میں سے. تو طالب کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تو خادم کا کام ہے، نہ مؤذن کو یہ کہنا چاہیے، نہ امام کو. نہیں، ہمیں موقع ملے تو ہم بھی سعادت سمجھیں. اکبر بادشاہ جب شہزادہ تھا اور مبارک اور فیضی وغیرہ نہیں آئے تھے جنہوں نے ان کا ایمان لوٹا، تو وہ مسجد میں جا کے خود جھاڑو لگاتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ سب سے بڑی عبادت ہے. پیغمبر اسلام کے زمانے میں ایک سیافام جوڑا تھا، مرد اور زن، وہ مسجد نبوی کی صفائی کرتے تھے. وہ مرے، آپ ان کی قبروں پر آئے اور آپ نے دعا پڑھی اور ان سے پوچھا، تو باقاعدہ آپ کو بتا دیا گیا کہ اس مسجد کی صفائی کی وجہ سے ان کے قبروں کو نور سے بھر دیا گیا. بخاری شریف میں کچھ موجود ہے، تفصیل مولانا اشرف علی نے تعلیم الدین صفحہ 8 پر دیا ہے، مولانا کی کتاب ہے تعلیم الدین. ہمارے استاد محترم مولانا سب بنوری کی عجیب خواہش تھی، وہ کہتے تھے میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے ایک ویران دشت جنگل میں مسجد ملے اور میں خود اس کی صفائی کروں، جھاڑو لگاؤں، خراب مٹی باہر پھینکو، اچھی مٹی لا کے ڈالوں، صفے بچاؤں، مسلح بچاؤں، پانی بھروں، ٹینک بھروں، وضو کے لیے آپ ہورے رکھوں، لوٹے اور سرائیاں رکھوں، مسلح بچاؤں، اذان دے دوں، جب لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے اور وہ آباد ہو جائے تو میں وہاں سے روانہ ہو جاؤں. کسی اور غیر اس طرح حضرت فرماتے ہیں کہ میری بڑی دلی خواہش ہے. اس فانی زندگی میں اللہ نے ایک تو یہ مسجد الحمدللہ بہت تفصیل کے ساتھ بنوانے کی ہمت عطا فرمائی، ترغیب دی، ہم نے مسئلے بیان کیے اللہ کے نیک بندوں نے. آج سے 10 سال پہلے اس پر 3,44,00,000 خرچ کیے، اور دوسری ماڑی پور کی مقاصد جامع مسجد المقصود، ایاس ٹاؤن میں جامع مسجد امام ابو یوسف، اس میں بھی ترغیب شامل ہے، نگرانی، اور نیو کراچی 11F میں جامع مسجد چراغ الاسلام، جامعہ احسن الدراسات، اور کوئٹہ ٹاؤن میں جامع عثمان و مسجد طاہر، اور اب نوری آباد میں فقیہ حاذہ الامہ محمود الملت والدین، حضرت اقدس مولانا مفتی محمود کی یاد میں اور ایصال ثواب کے لیے ایک عظیم اور مقتدر مسجد بنانے کا ارادہ ہے. اللہ آسمان و زمین سے خزانے اور اپنے نیک بندوں کی توجہات مبذول فرمائے، اور ہمیں ہمت دے، توفیق دے، صداقت، امانت، دیانت، اخلاص نصیب فرمائے. ایک عالم کو زندگی میں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ اعلی قسم کی مساجد اور مدارس بنے، عمدہ و کامیاب درس کا سلسلہ ہو. دیکھو صحابہ کا امتحان یہ تھا کہ وہ جہاد کرتے تھے، ملک فتح کرتے تھے، تابعین اور تبع تابعین بھی، مجتہدین مسائل مستنبط کرتے تھے، محدثین لاکھوں احادیث یاد کرتے تھے. پھر ایک دور آیا قلمی کتابیں لکھی جانے لگی. ہمارے دور اور زمانے میں کامیاب درس توحید و سنت کا برملا بیان اور اہل حق کے آرام و سکھ و عزت کے لیے بہترین مدارس اور مساجد کی تعمیر اور اس کی تعلیم کی کوشش کرنا، یہ علم کی بہت بڑی ادائیگی اور تبلیغ ہے. اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اب امام صاحب کو مسجد میں دے دی گئی بیت اللہ، مسئلہ بھی بتا دیا گیا کہ صاف ستھرا رکھنا، اَطَّهِّرَا بَيْتِيَ. بخاری کی کتاب ہے التاریخ الکبیر، اس میں عبداللہ ابن مسعود کے حالات میں لکھا ہے لَأَنْ أَرَى نَارًا تُحَرِّقُ الْمَسْجِدَ خَيْرٌ مِّنْ أَنْ أَرَى مُحْدَثٌ يُحْدَثُ فِيهَا. میں آگ دیکھوں کہ مسجد کو جلا رہی ہے، یہ کم ہے اس سے کہ میں دیکھوں کہ مسجدوں کے اندر بدعت ہو رہی ہے. علم غیب شریف کا بیان، گیارہویں شریف کا بیان، اور شریف کا بیان، بس ہر پلیتی کے ساتھ شریف لگاؤ اور یہ اس کے سرٹیفکیٹ اور سند ہو جائے گی. اور ترمذی شریف جلد اول صفحہ 50، عبداللہ ابن عمر ایک مسجد میں گئے اور وہاں اذان کے بعد کوئی بدعت ہو رہی تھی، آپ نے کہا اخرجو میں مسجد ہذا المبتدی، اس بدعتی کی مسجد میں اپنی نماز بھی نہ پڑھو. کیا فرق آیا؟ اس زمانے میں لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا پوچھتے ہیں، اور کمزور ایمان والے مفتی غلط فتوے دے کے لوگوں کی نماز و عقائد برباد کرتے ہیں. اور ایسا دور اور زمانہ تھا، اور صحابہ کا ایسا پختہ یقین تھا کہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں وہاں اپنی نماز بھی نہ پڑھو کیونکہ وہاں قار برس رہی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اب ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، جب فرمائے ابراہیم علیہ السلام نے رب جعل ھذا بلدا آمنا، اے پروردگار کر دے شہر کو امن والا، مکہ مکرمہ جہاں بیت اللہ ہے، جہاں کے لیے وہ امام مقرر ہو گئے، ورزق اہلہ من الثمرات، اور دے یہاں کے لوگوں کو پھلوں میں سے. لوگ کھائیں گے کیا؟ کیا کھاؤ گے؟ فرمائے پھل. اب دیکھیں گے پھلوں کے بازار ہوں گے، نوری آباد میں خربوزے اور تربوز لگنے والے، الحمدللہ. ثمرات، ابن کثیر کہتے اعلی کل شے، ہر چیز کی اعلی کوالٹی. مکے اور مدینے کے بازاروں میں نکلو، ایسے تربوز، ایسے گرمے، ایسے لوکانٹ، ایسے کیلے لبنان کے آئے ہوئے، اور ایسا پھل کہ آپ کا لعاب مشکل سے رہے گا، آپ کو اپنا جو ہے نا قمیص بچانی پڑے گی. ایسے تر بتر پھل فروٹ، کپڑوں کا بازار دیکھو تو ایسا کبھی دنیا میں دیکھا نہیں ہوگا. یہ انبیاء علیہ السلام کی بزرگانہ دعائیں اللہ نے پہنچائی. ورزق اہلہ من الثمرات، دے دے یہاں کے لوگوں کو پھلوں میں سے. من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو کوئی ایمان رکھتا ہو ان میں اللہ و آخرت پر. اصل میں ابراہیم علیہ السلام نے بیٹوں کی امامت کی دعا کی تو اللہ نے کہا لا ینال عہد الظالمین، ظالم اولاد کو امام نہیں بننے دوں گا، تو ادھر بھی احتیاط فرمائی. حق تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ تو اور مسئلہ ہے. قال ومن کفرا، اور جو کافر بھی ہو، فامتعه قلیلا، اس کو بھی فائدہ دوں گا تھوڑا. ثم اصره الى عذاب النار، پھر پریشان کر کے ڈال دوں گا جہنم کے آگ میں. وبئس المصیر، ناکار بازگشت. اللہ اللہ، یہ بنیادی دعائیں ہیں تین، بیت اللہ کے قیام امن کے لیے اور وہاں کے لوگوں کے رزق اور روزی کے لیے اور ان لوگوں کے حاجات پورا ہونے کے لیے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، یاد کرنے کا ہے جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بنیادیں بیت اللہ کی، اور اسماعیل، دونوں مل کے تعمیر کر رہے تھے. تعمیر سے پہلے دعائے خیر. کوئی کام شروع ہوتا ہے تو لوگ بزرگوں کو، مسجد کے امام، محلے کے حاجی صاحب، دو چار لوگوں کو لے آتے ہیں، یار دعائے خیر ہو گئی، چاہ خدا پاک دا وعدہ پا خیرو کی، دا خادی پا خیرو شی، دا کور زمک جوڑ شی. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام کاموں میں مدد فرمائے، ہماری تفسیر بخیر و عافیت مکمل ہو جائے. طلباء آنے جانے والے، عجز فقیر آل و اولاد، مرکز و شاخ ہے، آنے جانے والے سب بخیر و امن رہے، حفاظت و عزت سے رہے. جب دعائے انبیاء کا ذکر آئے تو آپ بھی اپنی دعا کر لیں، یاد رکھنا الحاق الدعاء بالدعاء مستجاب ان شاء اللہ. ربنا تقبل منا، اے پروردگار قبول فرمائے ہم سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک ہم سننے اور جاننے والے ہیں. اللہ کے حکم سے تعمیر کر رہا ہے، اللہ کے حکم سے کعبہ شریف کی بنیادیں رکھ رہے ہیں، لیکن دعا پھر بھی ضروری ہے. معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ زیادہ دعائیں کرنا انبیاء کی سنت ہے. جس طرح ختم اعمال پر دعا ہے، بدایت الاعمال پر بھی دعا ہے، شروع میں بھی دعا ہے. اور طلبہ بہت زیادہ متوجہ رہے دعاؤں پر، جب بھی موقع ملے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگو، ہاتھ تھک جائے تو ویسے ہی مانگو. ایمان کی دعا، اعمال کی دعا، توفیق کی دعا، علماء کے لیے، طلباء کے لیے، شاعر دین ملت کی حفاظت کے لیے خوب دعائیں مانگے. ربنا وجعلنا مسلمین لکا، اے پروردگار بنا ہم کو تابعدار اپنے، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی، امت و مسلمت الک، ایک امت تابعدار آپ کی. فرمایا تھا نا لا ینال احد الظالمین، جو اولاد صحیح نہ ہو ان کو امامت نہیں ملے گی. تو حضرت کہتے ہیں یا اللہ ایسی اولاد ہی نہ ہو بلکہ بہترین عبادت گزار ہو. وارنا مناسکنا، اور سکھا ہمیں احکام حج. مناسک عمرے اور حج بیت اللہ کے احکام کو کہتے ہیں. وتب علینا، اور ہماری توبہ قبول فرما. انک انت التواب الرحیم، بے شک آپ توبہ قبول کرنے والے رحم والے ہیں. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے پروردگار بھیج دے ان میں پیغمبر ان میں. یتلو علیہم آیات کا، جو پڑھے ان پر آپ کی آیتیں. تلاوت الایات، صرف اور نحو اس میں شامل ہے، تجوید کے قواعد ضوابط اس میں شامل ہے. حافظ ابن المنیر اسکندرانی نے لکھا ہے، جو حدیث کی غلط عبارت پڑھے وہ من کا زبالی متعمدن میں شامل ہوگا معاذ اللہ. ویعلمہم الکتاب والحکمت، اور سکھائے ان کو قرآن اور سنت، علم القرآن تفسیر، علم السنہ، علم الحدیث. ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے، یعنی فقہ یا تصوف. انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ خوب غالب اور حکمت والے ہیں. تمام ضروری دعائیں اور دنیا و آخرت کی نعمتیں وہ ان دعاؤں میں آ گئی. اب ابراہیم علیہ السلام جو دعائیں کر چکے ہیں اور کعبے میں تشریف لائے اور انہوں نے اس کو آباد کیا، یہ لوگ سمجھتے تھے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ ہیں. آپ نے ثابت کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں میرے لیے دعائیں کی. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، یہ نبی آخر الزمان کی دعا ہے کہ اللہ اہل مکہ میں انہی میں پیغمبر آئے، اور طے شدہ ہے اسماعیل علیہ السلام کے 800 سال بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تشریف لائے. کیونکہ اسماعیل علیہ السلام سے آرمینیا سے آئے تھے، عراق سے آئے تھے، جیسے کہ اسحاق علیہ السلام وہاں سے القدس گئے تھے. تو یہ لوگ تو باہر سے یہاں آئے، اور پھر بنو جرہم میں ان کی شادی ہو گئی، عرب قبیلے پیدا ہوا، بنو ہاشم آئے، عدنان آئے، اور ان تمام کے پشت در پشت عبد المطلب، عبداللہ، آمنہ، ان سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ کا نسب معد ابن عدنان تک صحیح ہے، معد ابن عدنان. اس کے آگے آپ نے فرمایا کہ یہ غلط ہے اور اس سے باز آ جاؤ. جو لوگ آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام تک نسب پہنچاتے ہیں وہ غلطی کرتے ہیں. اور انگزیب عالمگیر نے علماء کو کہا تھا پورا کرو، تو وہ زن اور خیال کے درجے میں ہے. اس کا نام ہے نسب نامہ مقبول. لیکن معدب نو عدنان تک نسب نامہ صحیح ہے، اور اس کے بعد تمام کا تمام نسب نامہ حدیث میں ہے. آپ جب بیان کرتے تھے لا يتجاوز عن ذلك، معد ابن عدنان سے آگے آپ نے کبھی بیان نہیں کیا، بس آپ کہتے ہیں یاد آ گیا. تو ابراہیم علیہ السلام آپ کے بڑے ہیں، انہوں نے دعا مانگی، ان کی اولاد اسماعیل علیہ السلام میں آپ تشریف لائے، آپ کے خلاف خلاف تو تم لوگ ہو. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّتِ إِبْرَاهِيمَ، کون اعراض کر سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے راہ و رسم سے؟ ملت کی نسبت ہمیشہ مخلوق کی طرف ہوتی ہے. ملت اللہ نہیں کہا جائے گا، ملت محمدی، ملت اسماعیلی. الا من صفحا، مگر وہی شخص ہی منہ موڑے گا جو حد درجے بے وقوف ہو. الملت کدید وہی اسم لما شرع اللہ تعالی لعباده على لسان الانبیاء ليتوسلوا به الى جوار الله. والفرق بينهما، يعني بين الملة والدين، الدين يطلق وينسب الى الله، دين الله، وان الملة لا تضاف الا الى النبي الذي تسند اليه نحو اتبعوا ملة ابراہیم اتبعت ملة آبائی ولا تکاد توجد مضافة الى اللہ. ملت کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہے. ولا الى احاد امہ، امام راغب کی مفردات القرآن، اسے پوری تفسیر ہے. اور کون ہے جو اعراض کرے ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے سوائے اس کے جو بے وقوف ہو بہت؟ صفیہ نفس. وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے چنا تھا ان کو دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں بلند کرداروں میں سے ہوں گے. اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب فرمایا ان سے رب نے گردن نہاد ہو جا، قال اسلمت لرب العالمين، فرمایا مان گیا میں رب العالمین کا. ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب، اور وصیت فرمائی اس دین کی ابراہیم علیہ السلام نے بیٹوں کو اور یعقوب پیغمبر نے. کیا نصیحت کی؟ یا بنی، یا اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفى لكم الدین، بے شک اللہ نے چنا ہے تمہارے لیے دین، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، نہ مرو تم مگر مسلمان. پہلی بات، اولاد کے لیے اسلام کی فکر کریں. پہلی کوشش ماں باپ یہ کرے کہ اولاد ان کے مرنے کے بعد دین پر رہے. ہزار کوششیں بیکار، یہ ایک کوشش فائدہ مند. چونکہ انبیاء نے تاکید کی تھی کہ اسلام پر رہو، اور اسلام کا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر تم کیسے کہتے ہو کہ آپ ابراہیم علیہ السلام یا حضرت یعقوب کے خلاف ہیں؟ جواب، ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب آنے لگی یعقوب علیہ السلام کو موت. موت برحق ہے، اولیاء انبیاء مخلوق سب کو آئے گی. موت کا آنا عیب نہیں، موت اچھی حالت میں آئے. موت کا ایک دن معین ہے، نیند کے اورات بھر نہیں آتی، موت تو آئے گی اپنے وقت پر. جب ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی موت آئی، اذ قال لبنیہ، بیٹوں سے کہا، بیٹے اور بیٹے بیٹیاں دونوں، لیکن وہ بیٹے سامنے ہوتے، بیٹیاں کنارے پر ہوتی ہیں، ذمہ داری بیٹے کی ہوتی ہے. ما تعبدون من بعدی، کس کو پوجو گے میرے بعد؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، کہنے لگے عبادت کریں گے آپ کے معبود کی جو معبود تیرے بڑوں کا بھی ہے اور وہ بڑے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام و اسحاق، الہ واحدہ، سب کا معبود ایک تھا، ونحن له مسلمون، ہم اس کے ماننے والے ہیں. یہ تاکید ہے اور یہ تعلیم ہے. تلک امت قد خلت، یہ ایک جماعت تھی جو چل بسی، لہا ما کسبت، ان کے لیے جو انہوں نے نہیں کیا کمائی، ولکم ما کسبتم، تمہارے لیے وہ جو تم نے کیا کماتے ہو، ولا تسألون عما كانوا يعملون، نہیں پوچھا جائے گا تم سے جو وہ اعمال کرتے تھے. وہ گزرے ہیں اچھے راستے سے، انہوں نے تعلیم چھوڑی، یہ نبی اور اس امت کے ذمے ہیں وہ. لیکن اے یہود و نصارہ اور اے مشرکین، تم پرلے درجے کے سرتاب و سرکش ہو. وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، یہ لوگوں کو کہتے ہیں یہودی بنو یا نصرانی بنو تو ہدایت پاؤ گے. یعنی یہود کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ، عیسائی کہتے ہیں نصرانی ہو جاؤ. قل بل ملت ابراہیم حنیفا، یہودیت و نصرانیت من گڑت ہے، جال سازی ہے. اصل اسلام ابراہیم علیہ السلام کے راہ و رسم ہے. حنیفہ جو بالکل یکسو تھے، حنیف یکسو، یہود میں زیادتی تھی، عیسائیوں میں گٹھن تھی. ابراہیم علیہ السلام اعتدال پر تھے. اعتدال کا مذہب وہ ابو حنیفہ کا مذہب ہے. تمام فقہوں میں سب سے عادل فقہ، سب سے جامع اور بہادر فقہ، قانون کی حیثیت لے کر کے پوری دنیا کو اسلام بتانے والا فقہ امام اعظم ابو حنیفہ کے فقہ ہے. حنیف یکسو، یکسو کس کو کہتے ہیں؟ یہودیت کی آمیزش بھی نہ ہو، عیسائیوں کی سازش بھی نہ ہو، مشرکین کی نجاست بھی نہ ہو، ایسا پاک دین. حضرت اقدس امام العصر حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرید الدین عطار نے ایک شعر کہا ہے، وہ حنیف کا ترجمہ ہے. از یکی گو وزدوئی یک سوئے باش، از یکی گو وزدوئی یک سوئے باش، یک دلو یک قبلو یک روئے باش. ایک اللہ کے ماننے والے بنو، ایک قبلے کی طرف منہ کرو، ایک کا کہا کرو. از یکی گو وزدوئی یک سوئے باش، یک دلو یک قبلو یک روئے باش. دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. چه د سلطن یار بھی رک دشی ہے، او کد گل غندی رخسار بھی رک دشی. دا مطلب اشنا خویا او سڑی لبس دے، او بے مطلب اک ہزار بھی رک دشی. چه بور کا پسر گسا پا گسا گرزے، او دغا کور کا پرددار بھی رک دشی. او چی عزت دا یوم الماور سخنوی، او دغا کور کا ملمدار بھی رک دشی. حنیف یک سو، یک دل، یک قبلہ. وما كان من المشركين، اور حضرت مشرکین میں سے بھی نہیں تھے. پھر کیا تھے؟ قولوا آمنا باللہ، کہو ایمان لائے ہم اللہ پر. وما انزل الینا، جو اتارا گیا ہمیں، وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط، اور جو اتارا گیا حضرت ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور ان کی اولادوں کو، وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ، اور جو دین دیا گیا موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ کو، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو دین دیا گیا تھا اور پیغمبروں کو ان کے زمانوں میں رب کے ہاں سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم فرق نہیں کرتے ان میں سے ایک کا بھی، فرق کس کو کہتے ہیں، نؤمن ببعض ونکفر ببعض، سب پر ہمارا ایمان ہے، ونحن له مسلمون، علماء کہتے ہیں تمام انبیاء و مرسلین جو آئے ہیں، اس میں دو روایتیں ہیں، قرطبی میں دونوں آئی ہے، ایک یہ کہ 264,000 ہے کل انبیاء و مرسلین، مشہور یہ کہ 124,000 ہے، لیکن آپ اپنی طرف سے متعین نہیں کر سکتے کہ رام چندر شاید پیغمبر ہو، لکشمن پیغمبر ہو، ہو سکتا ہے زرتاش پیغمبر ہو، مہاتما گوت، نہ متعین کرنا، مولانا منظر حسن گیلانی نے ذلکفل کا ترجمہ مہاتما گوتم بدھ سے کیا، سخت غلطی کی، تمام دیوبند کے اکابر نے ان پر ناراضگی ظاہر کی، آپ متعین نہیں کر سکتے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، پس اگر یہ ایمان لے آئے مانن اس کے جو ایمان لائے تم، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یہ ہدایت پائے، اللہ اللہ، ان تمام انبیاء و مرسلین پر صحابہ کا ایمان ہے، اور صحابہ جیسے ایمان لانا پڑے گا، وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر منہ موڑا، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، بس بے شک یہ بدترین اختلاف میں ہے، شقاق شاہ عبد القادر کہتے ہیں اس اختلاف کو کہتے ہیں جس سے واپس آنا نصیب نہ ہو، ایسا اختلاف شدید کہ توبہ نصیب نہ ہو جائے، توبہ، اس کو شقاق کہتے ہیں، شقاوت سے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، بس کافی ہے آپ کے لیے ان کی طرف سے اللہ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ خوب سننے والے جاننے والے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید کیا جا رہے تھے تو قرآن شریف کی یہ جگہ پڑھ رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، محمد ابن ابی بکر نے حضرت عثمان کو داڑھی سے پکڑا تو حضرت عثمان نے ایسا دیکھا اور فرمایا اگر آپ کے والد ابو بکر زندہ ہوتے تجھ کو ایسا نہیں کرنے دیتے، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب محمد ابن ابی بکر کو پکڑا اور پوچھا کہ عثمان کو کیسے مارا تھا اور اس نے قصہ سنایا اور اس جگہ کو پہنچ گئے تو حضرت معاویہ بے ہوش ہو گئے، چیخ ماری اور بے ہوش گر گئے، کہا پھر بھی آپ کو رحم نہیں آیا، اللہ اللہ، وہ قرآن مجید مصر میں موجود ہے، خون عثمان سے لت پت ہے، پورا خون پڑا ہوا، صبغت اللہ، رنگ تو خدا کا رنگ ہے، توحید سنت کا رنگ ہے، سبحان اللہ، غریبوں نے پگڑیاں ہری پہن لی، کسی نے کالی اٹھا لی، رنگ لگا رہے ہیں نا، تو یہ رنگ نہیں ہے، اصل میں عیسائیوں کے ہاں ایک رنگ بنتا ہے، اس کو معمودیہ کہتے ہیں، اس میں اس کو نہلاتے ہیں، کہتے ہیں پکا عیسائی ہو گیا، یہ اور ہندوؤں کے ہاں گائے کے پیشاب میں چھوٹے معصوم بچے کو نہلاتے ہیں، کہتے ہیں پکا شوکار ہندو ہو گیا، مسلمان اذان دے دیتے کان میں دائیں بائیں، اذان اس طرح دیا کرو کہ بچے کو ایسا لٹاؤ کہ اس کی ٹانگیں قبلے کی طرف ہو اور سر تھوڑا سا اٹھا لو معمولی سا، اور دائیں کان کے پاس باقاعدہ کانوں میں انگلیاں دے کے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، پوری اذان. آخر میں پڑھو الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، اور پھر دوسرے کان کی طرف ہو جاؤ اور پھر اس کے سیدھ میں تکبیر کہو، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ. یہ اس کی گٹی میں شامل کرنا ہے کہ بڑا ہو کہ پکا نمازی ہو. آئے ہائے، گٹھی دے دو کسی پاک صاف آدمی سے، اسی رنگ ڈنگ میں رنگا جائے گا سبغت اللہ. گٹھی کا بہت اثر ہے. کہتے ہیں لڑکے کو عورتیں گٹھی نہ دے اور لڑکی کو اور مرد گٹھی نہ دے. دنی جینا ہی میں تماشا بھرا ہوں، بس ہی چاقو رکھ لے. ایک عورت کو میں نے دیکھا باقاعدہ پنڈا دے رہا ہوگا، صدی ہوئی بہت عالم بچوں. ایک عورت کو میں نے دیکھا پورا جماعت میں نے آپ جتا شوا یہ سب ہوئے اس میں ڈیر ہے قوم دل تھا. عمر زنانہ او کار میں ہو کو مردانہ، عجب سا زمانہ ہے زنانہ مردانہ ہے مردانہ زنانہ. توبہ. سبغت اللہ، اور ہم رنگے گئے ہیں اللہ کے دین کے رنگ میں. سبغنا سبغت اللہ، ومن احسن من اللہ سبغا، اور کون زیادہ بہتر ہے خدا کے رنگ سے. احسن ای احسنی رنگ، ونحن له عابدون، اور ہم ایک اللہ کے عبادت گزار ہیں. یہ وہ رنگ ہے. سبحان اللہ. قل اتحاجوننا فی اللہ، آپ فرما دیجئے تم جھگڑتے ہو میرے ساتھ اللہ کے بارے میں. وہو ربنا و ربکم، اور وہ پروردگار ہے ہمارے اور تمہارے بھی. ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اور ہمارے لیے ہمارے عمل اور تمہارے لیے تمہارے اعمال. ونحن له مخلصون، اور ہر ملائی کے لیے اخلاص سے پیش آتے ہیں. اخلاص اللہ اللہ ان تعمل للہ، ظاہر اور باطن میں ایک جیسے ہو، یہ اخلاص. لا الہ الا اللہ. بندہ جب حسنات بڑھنے کے در پہ ہو اور سیئات سے بچتا ہو، یہ اخلاص کی بہت بڑی دلیل ہے کہ مخلص آدمی. سبحان اللہ. بعض کہتے ہیں اخلاص کے معنی شب بیدار رہنا، بعض کہتے ہیں فرائض و سنت کا اہتمام کرنا. کیونکہ اخلاص اگر نہیں ہے تو اس کے مقابلے میں ریا ہے، دکھلاوا ہے. اللہ اللہ. روح المانی میں بہت تفصیل فرمائی ہے اخلاص کی علامات میں. ام تقولون، کیا تم کہتے ہو الا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط، بے شک ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق و حضرت یعقوب اور ان کی اولاد، کانو ہودا او نصارا، تھے یہودی یا نصرانی. یہ کیسی بات کرتے ہو؟ یہودا تو یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یوسف علیہ السلام، ان کے بڑے بھائی کا نام یہودا ہے، اس کے آلو اولاد یہود کے لائے. ایسے خمخا ادھر کو ادھر لگا رہے ہو. قل انتم اعلم ام اللہ، آپ فرمائیے تم جانتے ہو یا اللہ؟ اللہ ہی سب کچھ جانتے ہیں. ومن اظلم، کون بڑا ظالم ہے؟ ممن، اس سے، کتم شہادت عندہ من اللہ، جو چھپاتا ہے شہادت ہے اس کے پاس اللہ سے. حق مسئلہ معلوم ہے اور نہیں بتاتا ہے، حق چھپا رہا ہے. حق بولنے کی گھڑی ہے اور یہ خاموشی اختیار کرتا ہے، بہت بڑا ظالم ہے اور کاتم الشہادہ ہے. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور نہیں ہے اللہ بے خبر تمہارے اعمال سے. تلک امت قد خلت، یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی. لہا ما کسبت، ان کے لیے جو انہوں نے کمایا. ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا. ولا تسألون عما کانوا یعملون، تم سے نہیں پوچھا جائے گا جو وہ اعمال کرتے تھے. وبہذا القدر نکتفی الیوم وللہ الحمد اولا واخرا صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی. اللہم انا نسبحک و نقدسک، اللہم انا نسألک الخیر ما سأل منک نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، و نعوذ بک من شر ما استعاذ منک نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم حبب لنا الایمان و زینه فی قلوبنا و کرہ لینا الکفر والفسوق والعصیان و جعلنا من الراشدین المہدیین. یا اللہ درس تفسیر قبول فرما، یا اللہ آسان فرما، حاضرین اور حاضرات کو، شرکا اور شریکات کو سہولت عطا فرما، قدم قدم پر دل و دماغ روشن و منور فرما. اللہ ہم عاجز اور مساکین کو بھی صحت شفا عطا فرما، تندرستی اور سلامتی عطا فرما، پورے شہر اور ملک میں امن نصیب فرما، عالم اسلام کو امن و امان عطا فرما، ہم سب کو اپنے حفظ و امان عطا فرما. صلی اللہ علیہ وسلم.